أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
رملا خطیب سبین عابد صالحہ بیگم اور پلیز آپ سب لوگ اپنی لبیک ٹائپ کر دیجئے اور جن کا نام نہیں لیا ہے وہ بھی اپنی لبیک ٹائپ کر دیجئے جزاک اللہ خیر سو فار ٹوڈے میں آپ لوگوں کے ساتھ میری باری ہے فیورٹ آیا شیئر کرنے کی لیکن آج میں آپ لوگوں سے انسٹیڈ فیورٹ آیا وانٹڈ ٹو شیئر ود یو سم امپورٹنٹ تھنگ that was like my thoughts because Ramadan is coming really near. As you all know that aap sab jante hain ki humne Rajab hum end ho raha hai and Shaban shuru hone wala hai bahut jald inshaallah and Ramadan uske baad aa jayega ab Ramadan bahut qareeb hai to main aap logon se Ibn Rajab Al Hanbali rahimahullah ka qaul share karna chah rahi thi wo kehte hain The month of Rajab is the key to the months of goodness and blessings that follow it. And Abu Bakr bin Al-Warraq, rahimullah, kehte hain, Rajab is the month to sow the seeds. Shaban is the month to irrigate the crops. Ramadan is the month to reap the harvest. Rajab is like the wind. Shaban is like that of clouds. And Ramadan is like that of rain. Whoever does not plant and sow in Rajab, and does not irrigate in Shaban, how can he reap in Ramadan? So, ye sab sari quotes aapke saath share karne ka iska ye maqsad hai ki hum log ko abhi se taiyari karni hai Ramadan ke liye. Jaise ki hum log koi bhi dunyavi event plan karte hai, masalan weddings, logon ki shaadiyan aur jab log plan karte hai, I think ایک سال پہلے سے لوگ پلان کرنے لگتے کہ کہاں پر کیا ایونٹ ہوگا کون کیا ہم لوگ کیا پہنیں گے ہم لوگ کیا کھانا سرو کریں گے کیا اسکیڈول ہوگا اس ایونٹ کا تو پھر اگر ہم لوگ اتنی امپورٹینس دیتے ہیں دنیاوی ایونٹس کو رمضان تو برکت مہینہ ہے جس میں ہزاروں لوگ اپنی نجات کرا سکتے ہیں بیکاز دیٹس دا منتھ آف فار گیونس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ سو وائی شوڈ یو ٹیک اٹ سو لائٹلی اینڈ جب سٹ ڈاؤن کہ ہاں رمضان آ جائے گا پھر رمضان ویسے ہی گزر جائے گا اور ہم لوگ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں So we have to make sure ki agar aap log pehle se Ramzan prep kar rahe the, to alhamdulillah, good job, keep it up. Aur agar aap log nahi kar rahe the, so this can be a reminder for me aur aap sab ke liye ki abhi se hum log shuru kare aur nayi habits laga le. Jo bhi cheeze hum nahi kar rahe the aur hum soch rahe the ki nahi ab main sunnat bhi padhna chah rahi hu, tahajjud bhi padhna chah rahi hu aur shayad main aur zyada sadqa khairat karna chah rahi hu, to aap log abhi se karna shuru kare. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سب سوچتے رہ جاتے ہیں اینڈ دین رمضان شروع ہو جاتا ہے اور پھر بائی دی ٹائم یو گیٹ انٹو دی ہیبٹس یعنی اس کی عادت ہمیں ہونے لگے رمضان ویسے ہی چلے جاتا ہے اور ہم لوگ کچھ اکمپلش نہیں کر پاتے. تو اگر ہم ابھی سے شروع کریں گے یہ سب چیزیں اپنی روٹین میں لانے کے لیے سو اٹ ول بی ایزیئر ان رمضان. اینڈ دی ادر تھنگ از دیٹ سائنٹیفک اسٹڈیز شو دیٹ اٹ ٹیکس اباؤٹ 66 ڈیز فار اور باڈی ٹو گیٹ accustomed to a habit ke hum log ko 66 days lagte hain ek aadat qabool karne ke liye jism ko. So as to abhi agar hum abhi se shuru karenge to hamari aadat pukhta ho jayegi and hum log ki aasani hogi taki hum ramzan ye sab kar sake. So aap log sab ek checklist banaye aap logo kya kya accomplish karna hai aur abhi se wo sab karne lage. And one important note, please don't forget to make up the first rozas. بیکاز جیسے حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بہت کین ہو جاتی تھی کہ اس کے ان کے پورے روزے وہ نیکسٹ رمضان شروع ہونے سے پہلے جو چھٹے ہوئے روزے ہوتے تھے وہ سب وہ میک اپ کرتے. سو وہ ہماری رول ماڈل تھے, ہمیں بھی وہی فالو کرنا چاہیے اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے تو جتنے روزے آپ میک اپ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں ان شاء اللہ. جی ٹھیک ہے, تو پھر ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. سسٹر ہنا آپ موجود ہیں روم میں؟ اگر آپ موجود ہیں روم میں تو پلیز آپ کا ہینڈ ریز کر دیجیے, پھر میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمد للہ جی میری خیریت سے ہوں الحمد للہ. صحیح, تو ہم انشاءاللہ آپ کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. سورہ قیامہ کرے تھے لاسٹ پورشن انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جنہوں نے لیسن آج سنانا ہے اپنی ہینڈ ریز کر لیجیے. ان شاء اللہ ہم فورٹی ایٹ سے شروع کریں گے اپ ٹو 56. 31 سے پڑھنا ہے, یہ تو ہم پڑھ چکے نا. ویٹ سوری ایک منٹ. اچھا اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. آئی نمبر 31 سے لے کر ٹل دی اینڈ. آئی واز لکنگ ایٹ سورۃ المدثر. ٹھیک ہے, 31 سے اینڈ تک انشاءاللہ ہم کریں گے. جنہوں نے لیسن سنا رہے ہیں آج آپ یعنی ہینڈ ریز کر لیجیے تو میں مائک چھوڑتی ہوں. فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى, ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى, ألم يك نطفة من مني يمنى, ثم كان علقة فخلق فخلق فتوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. Ameen wa yakum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, may you ask confirm credit ji pehle? Okay, alhamdulillah. Okay, sahi. Ji, it's good, mashallah, tabarakallah. Ek do cheeze bas mujhe kamzor lagi hain. Ek to letter ha, ye jab sakin aaya hai, to mujhe iska makhraj thoda sa apasal halak se upar laga hai. Theek hai? Ahlihi, ahlihi. Theek? Actually, मैं चाह रही थी कि मैं dream couple of times आई तो मैं सुनूं, लेकिन बस ये एक दो जगह के ऊपर ही आया है. एक तो इसका आगा में था और दूसरा आया number 39 में है ना. इसमें थोड़ी सी जैसे हम्स की आवाज आ रही है. मिन हुज़ा जाइनी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تو جی اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے. لائک رننگ کی جو ساؤنڈ ہے وہ نہیں آنی چاہیے. نہ رننگ آف ساؤنڈ نہ رننگ آف ایئر بیچ میں ہونی چاہیے. تھوڑی ہمس اس کے اندر محسوس ہو رہی تھی. اس کو آپ نے واچ آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت دفعہ نہیں آیا کہ میں بہت کیئرفلی سن سکتی یا اس کو یعنی زیادہ اچھی طرح سے دیکھ سکتی, لیکن ٹوائس تھا تو مجھے تھوڑا محسوس ہوا اس طرح سے نا. اچھا, اس کے علاوہ لیٹر فا, فا میں جو ہے وہ تھوڑی ہم رخاوہ کم ہے. مجھے لگتا ہے ہٹ بہت سافٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, کیونکہ رخاوہ ہٹ ہے تو یہ بالکل یعنی لیٹر جو ہے وہ کمپلیٹلی مخرج کے اوپر ریلائی نہیں کرے گا. فلا فلا صدقو, ٹھیک ہے. فاولا, اسی طرح سے نوت پو فا, اس میں مجھے پو بھی تھوڑا کمزور لگا. نوت پو سرکل اور پھر کم بیک کی ساؤنڈ ہونی چاہیے, پھر فا. نوت پو فا فا خولا کو فا سوا فا جعلا, تو فا میں تھوڑی جو ہے وہ تھوڑی کمی لگ رہی تھی. اس کے علاوہ جو ہے مجھے جب آپ لیٹر پڑھی تھی سوما, تو سا کے اندر گنا مجھے محسوس ہو رہا ہے. سوما بالکل بغیر گنا کے ہونا چاہیے. سو اور پھر می سو نا, صحیح. پھر اس کے علاوہ یہ جو ورڈ تھا 39 میں والانثى, اس میں مجھے سرکل اور یہ کم بیک والی ساؤنڈ کلیئر نہیں لگی. جیسے نو تو فا اس میں ہونا چاہیے نا. نو اچھا سرکل آڈیبل ہو, پھر پل بیک ہو اور اسٹرانگ کلکلا. نو تو فا, تو یہاں پر بھی نا ول او اور پھر نون جو ہے وہ آپ کا پل بیک کی ساؤنڈ سے آنا چاہیے. ول اونسا اور یہ کلیئر ہو ساؤنڈ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے 33 میں جو تو ہے اس کا الف مجھے کم لگا ہے بھی. یس احمد تو, یس احمد تو, ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ نے مزید اسٹرانگ کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. جی, نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب أَيُحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي آمين وياكم. بارك الله فيكم. أوكي. جي. mainly جس چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے وہ اتمام حرکہ ہے, ٹھیک ہے. جب ہم بما کی ادائیگی کرتے ہیں تو پورے لپس سرکل ہونے چاہیے. اگر یوں اگر آپ خود سے بیٹھ کے پریکٹس کریں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے یہ بات, نہ ساؤنڈ کا ایسا ڈفرینس ہوتا ہے جو آپ کے کان بہت اچھی طرح سے ارلی اسٹیجز میں سن سکتے ہیں نا. پھر اس کو پریکٹس کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے میرر میں آپ پریکٹس کریں, یعنی میرر سامنے رکھ کے تو جب بھی بما آئے تو لپس آپ کے فارورڈ ہونے چاہیے, پورا سرکل ہونا چاہیے, اور پھر آپ آڈیبلٹی استعمال کریں کہ وہ ساؤنڈ بھی او ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. او یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے, جیسے فار ایگزامپل سو. اب اس کے آپ کا سو بالکل آڈیبل نہیں تھا, ٹھیک ہے. آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ کے خود سے ذرا غور کریں. اٹ ساؤنڈ لائک تم, تو تم مجھے وہ سا اچھا آیا ہی نہیں, سنائی نہیں دیا. سو ہوگا اور پھر میم کے ساتھ جوائن ہوگا سو. اسی طرح سے آیا سبول بو, اچھی طرح سے لپس کو آگے کر کے سرکل کر کے بو کہیں, پھر واپس لائیں لام بولیں. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ, اسی طرح سے کسرا میں بھی, ٹھیک ہے. جہاں جہاں پر بما جا رہے ہیں سب جگہ پر یوتھ را کا یوتھ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے, یو ہونی چاہیے. یوتھ را کا مین زوجین, ٹھیک ہے. یوش یہ جو لاسٹ میں وہ جانتے. اچھا پھر اسی طرح سے کسرا بھی آپ کی اسی طرح سے اتمام ہونا چاہیے کہ لوور جا کو نیچے پش کریں, ٹھیک ہے. اور جو ساؤنڈ ہے وہ بھی ای آنے چاہیے. بی کو دی دی دن, اب آپ سنیں خود سے نا, بی کو دی, یعنی جو بی کا لیول ہے وہی دی کا لیول ہوگا, وہی ریڈن کا لیول ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں بی کو دی رین, یوں پڑھتے ہیں نارمل بی کو دی رین, تو یہ کمزور کسرا ہے. بی کو دی رین, بی کو دی رین, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیمنا, اب اس میں کنزیکٹو آ رہی ہے نا حرکات, تو اس میں آپ آپ دیکھیے نیم اس کو میم میم نہیں کہیں گے, میں نے یہ یوں نے نیمنا, ٹھیک ہے. اس طرح سے تھوڑا سا لوور جا کو اور نیچے کریں. نیم ہو اچھا یہ تو سب سے زیادہ مین چیز ہے جس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے, اور یہ بہت مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک میرر میں دیکھیے اپنے فیشل جا کی پوزیشن, لپس اچھے سرکل ہوں گے اور لوور جا تھوڑا نیچے کی طرف جانا چاہیے. دوسرا جس چیز کے اوپر آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ خود سنیں اس آواز کو, اینڈ او یہ اچھی شارٹ ساؤنڈ آنی چاہیے. نارمل پڑھیں گے اگر تو وہ پھر ساؤنڈ شارٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا فیشل جو موومنٹس بنانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے جہاں ادغام آ رہا تھا وہاں پر آپ کی نا نیزل ساؤنڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, جیسے فار ایگزامپل اب اس کے اندر نا آئی یہ ناک پہ اچھی آواز جا نہیں رہی, زیادہ یا کی ساؤنڈ آ رہی ہے, صحیح ہے. تو یہ آپ نے اس کو itna acha karna hai ki ye merging ke andar naqis hona mehsoos ho. Ayushi peeche bhi jaise aa raha tha word maine ye ab ye kaise hue nasal sound, lekin jab aap merge karenge phir aapki nasal sound add hogi. Maine ye yuna this ayut rock ay yahan par bhi naakne waali aayegi. To yani nasal sound jo hai wo aapki achhi honi chahiye, khaas taur par jab aap naqis idgham karte hain to uske andar 50% nasal sound aapki aani chahiye. Theek hai, fir gunna ki timings jo hai unka bhi dhyan rakhiye ki jahan par idgham hai wahan par akmal time diya jaye, jahan ikhfa hai jaise kahin kahin mujhe usme time ab kam laga. Wal unsa to yani kamil hoga time. Alaqatan fa khalaqo, ठीक है, इसमें भी कामिल होगा टाइम. तो जहाँ यानी इख्फा आ रहा है वहां पर आपका कामिल टाइम होना चाहिए. अगर हम लेटर्स का देखें तो थोड़ा सा जो सफीर वाले लेटर्स हैं उनमें विस्लिंग साउंड और अच्छी आनी चाहिए. ठीक है, जैसे सीन अब इसके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा था, अयहसबुलइंसानु अयुत्रका सुदा, यानी अच्छी विसल साउंड आनी चाहिए. अलैसा ज़ालिक मिन हुज़्ज़ौजैनी, तो इसमें भी ये सफीर वाला लेटर था ज़ा, तो इसको आपने थोड़ा सा सफीर वाले लेटर्स के ऊपर मजीद आपने प्रैक्टिस करनी है. सही, फिर लेटर कॉफ बी कॉदीर और स्ट्रॉन्ग हिट करें, शिद्दत स्ट्रांग होनी चाहिए बी कॉदीर. ठीक है इंशाल्लाह, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिए. ये हरकात वाले के ऊपर आप प्रैक्टिस करें तो आपको खुद से भी ना जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज अपनी रीडिंग के अंदर महसूस होगा. ठीक है, तो ये हरकात ये सब के लिए है. आप सब जो है वो जब रीडिंग करें तो इन दो चीजों को बहुत बेसिक है और इन दो चीजों को जरूर फोकस कीजिए, यानी बम्मा की साउंड, कसरा की साउंड, लिप्स का सर्कल, लोअर जॉ को नीचे करना. और अगर आप इन साउंड्स को अचीव कर लेते हैं तो आपकी रीडिंग के अंदर एक अरबिक टच आ जाएगा. नहीं, वो होता है ना एक्सेंट, ये मुझे लगता है कि ये बाकी सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अरबिक एक्सेंट आपकी रीडिंग के अंदर चीज लेकर आती है वो ये हरकात का इतमाम है. क्योंकि जब ये कम होती है तो हमारा उर्दू, आप लगता है कि उर्दू स्टाइल में कुरान पढ़े. चाहे आपके जितने अच्छे मखारज हों, जितने अच्छे अख्फाज हों, लेकिन अगर आपकी हरकात अच्छी नहीं है तो आपका वो एक्सेंट डेवलप नहीं होता, अरबिक एक्सेंट डेवलप नहीं होता. और जब आपकी हरकत कंप्लीट हो जाती है तो वो लगता है कि, यानी वो लगता है कि एक अरब कुरान पढ़े ना. तो यानी वो इस एक्सेंट को डेवलप करने के लिए आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैरा. नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़िए.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی دو آپ کی نا تشکیل کی مسٹیکس ہوگی, انہیں نوٹ ڈاؤن کیجیے. ایک 37 میں آپ نے پڑھا نوٹ آف تم, نوٹ آف تم, ٹھیک ہے, یعنی فتحہ تھا نوٹ آف تن. اور لاسٹ جو آیا ہے اس میں ڈبل گیا ہے یوشی الموت, تو ہم دونوں پڑھیں گے یوشی یا, یعنی ایکچولی ہائی روٹ کے اندر ہی ہے یہ والا یا موجود, یوشی الموت. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم سب سے پہلے مخارج کو دیکھ سکتے ہیں, مخرج میں مجھے آپ کا را اور ڈین ان دو لیٹرز کے جو کا جو مخرج ہے وہ تھوڑا کمزور لگ رہا ہے. اور را میں نا ٹپ اینڈ ٹاپ کو بہت دبا کر نہیں لگانا, ٹھیک ہے, ٹپ اور ٹاپ لگے گا اوپر گم ایریا پر جہاں پر گمز آپ کے اینڈ ہو رہے ہیں, روٹس آف دا گمز ہیں, جیسے نون کے لیے جہاں لگاتے ہیں وہیں پر لگے گا, بس تھوڑا زیادہ ایریا آپ نے ٹنگ کا استعمال کرنا ہوتا ہے, لیکن پریس نہیں کرنا, ان نیچرلی نہیں, نیچرلی را را بہت سافٹ کر کے آرام سے نکل آئے گا را. تو را کا مخرج آپ کا کمزور لگ رہا تھا, اور جہاں جہاں را مفتوحہ آیا ہے وہ را لائٹ آیا ہے آپ کا نا, را آپ نے ہیوی کر, جیسے الشیطان الرجیم را, یہاں پر بھی را آپ کا ذرا لائٹ آیا. پھر 36 میں آ رہا ہے یوتھ را کا, یہاں پر بھی لائٹ تھا. پھر اس میں 39 میں آ رہا ہے ازک را, یہاں پر بھی آپ کا را لائٹ تھا. تو را جو ہے فتحہ کے ساتھ اس کو آپ نے ہیوی کرنا ہے, جیسے ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے نا رولز میں, تو را مفتوحہ آپ نے مزید آپ نے ہیوی کرنا ہے. جو دوسرا لیٹر مجھے کمزور لگا مخرج کے اعتبار سے وہ ہے ڈین, مڈل پارٹ آف دا ٹنگ اوپر پیلٹ کو ٹچ ہونا چاہیے, جیسے ارجیم, تو اس میں نا بہت ارجیم یہ ساؤنڈ آ رہی ہے, جو چین کی آواز ہے جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں جیم جیم, یہ جو آواز ہے یہ ایکچولی گم ایریا کے اوپر جب آپ کا ٹاپ آف ٹنگ آلموسٹ, جس کو ہم مڈل نہیں کہہ سکتے نا, جو ٹاپ ہے وہ جب گم ایریا پر لگتا ہے تو ہم اردو والا جیم بولتے ہیں, جیم جیم, یہ ایریا آپ نے نہیں یوز کرنا, تھوڑا سا اس سے پیچھے والا پارٹ آف ٹنگ اٹھائیے اور پیلٹ کو لگائیں, ہارٹ پیلٹ کو, ٹھیک ہے, بہت پیچھے بھی نہیں جائیں گے, جیم بہت پیچھے بھی نہیں ہے, جیم بھی نہیں ہے کہ بالکل گم ایریا استعمال ہو رہا, تھوڑا سا پیچھے بالکل جہاں سے پیلٹ ہارڈ پیلٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, وہ جو ڈوم سا کرو سا بنتا ہے وہاں پر آپ نے لگانا ہے اب وہ جی جیم, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کوئی ایئر کی ساؤنڈ نہیں ہے, کوئی رننگ آف ساؤنڈ نہیں ہے, صرف ایک لگے گا ہٹ کی آواز آئی اور آواز ختم ہوگی نا, بالکل رن نہیں کرتی ساؤنڈ, ازوجا ازوجینی, ٹھیک ہے, اس طرح کی ساؤنڈ ہے یہ ازوجینی, ٹھیک, تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ اخفا کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, صحیح, جیسے الانسان, اخفا لائٹ ہونا چاہیے, یہاں پر ہیوی ہو رہا تھا الانسان. پھر جو پیچھے تھا 32 میں, اس میں نا کاف کے مخرج کو ٹچ کریں, ولکن کذب کنگ کنگ کذب, آلموسٹ ایسی ساؤنڈ ہے جسے ہم بولتے ہیں نا کنگ کنگ کے آئی این جی, تو وہ کنگ وہ والی آواز ہے, آلموسٹ ویسی آواز ہے, ولکن کذب وتولا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے تھوڑی ابھی پریکٹس کرنی ہے, اس میں نا کمی آ رہی تھی, اخفا بعض اوقات ہیوی ہو رہا ہے کاف والی جگہ کے اوپر جیسے ٹچ ہونا چاہیے وہاں ٹچ نہیں ہوا. پھر اسی طرح سے 38 میں جو اخفا تھا اوپر والا جو انسائزرز ہیں وہ نیچے والے لپ پر ٹچ کریں گے, ساری جو ساؤنڈ ہے وہ ناک میں جائے گی. پھر اسی طرح سے ول او, یہ تو ہے بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ, او کے بعد سرکل کے بعد پل بیک, ول او سا, ٹھیک ہے, تو یہ اخفا کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پھر غنہ کی ٹائمنگز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. ابھی جو ٹائمنگز ہیں غنہ کی وہ اچھی نہیں آئیں, یعنی جیسے اب کنزیکٹو جو آ رہے تھے 37 میں, اگر آپ دیکھیں آئی نمبر 37 میں تو بہت زیادہ غنہ لانگ غنہ ہیں, جیسے سب سے پہلے نوتو فتم یہ ادغام تھا اکمل غنہ ہے, پھر نیم دوبارہ ادغام تھا اکمل غنہ ہے, پھر میں نے یہ پھر ادغام آ گیا اکمل غنہ آ گیا, تو 3 کنزیکٹو آلموسٹ ایک تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس کے ساتھ یعنی غنہ اکمل آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا جو ٹائمنگز ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تھی. لائک الم یکن طفۃ من منی یمنا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو یہ یا مشددہ ہے نا اور وا مشددہ, جیسے ہم نے نبر کے بارے میں پڑھا تھا نا, یہ بھی تھوڑے کمزور لگ رہے تھے. جیسے فسوا, دیکھیے نبر ہے اس پر, تو واو کو تھوڑا سا آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے, آواز کو اونچا کرنا ہے تاکہ اس کی آواز پرومیننٹ ہو فرام اٹس نیبرنگ لیٹرز. فسوا, اور دوسرا جو نبر آ رہا تھا وہ منی منی, یہ جو یا مشدد ہے اس کو ادا کرتے ہوئے منی یمنا, یہاں پر یہ یا مشدد کو ادا کرتے ہوئے آپ کا جو نبر ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. تو ان دو پلیسز کے اوپر نبر کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے, باقی غنہ کی ٹائمنگز کے اوپر انشاءاللہ مزید پریکٹس کیجیے. غنہ کی ٹائمنگز اگر آپ دن میں 5 منٹس میں کسی قاری کے ساتھ پڑھ کے نا مارکنگ کر لیتے ہیں, تو ایون اگر آپ کو رولز نہیں بھی آتے نا تو غنہ کی ٹائمنگز اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو کافی سارے رولز سیکھے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھول جاتے ہیں یا آپ اس کو ریٹین نہیں رکھ پاتے, لیکن اگر آپ پریکٹس کرتے نا کسی قاری کے ساتھ ایون 5 منٹس اے ڈے, تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مارک لگا لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کی زبان کے اوپر ویسے ہی چڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ بار بار پریکٹس کرنے سے پڑھنے سے پھر وہ جب لیٹرز آتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ ان کے اوپر لانگ غنہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کے اوپر آپ نے تھوڑا سا نا انشاءاللہ مارک لگا کے پریکٹس کیجیے, تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گے. جزاک اللہ خیر. مجھے اب کوئی اور ہاتھ نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو 15 کر دیجیے اور بتائیے کہ جی جی اور بتائیے کہ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو جو ہم ٹاپک کور کر رہے ہیں اس میں سے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں رو کی تفخیم کے رولز اور ترقیق کے. الحمدللہ صحیح ہے. تو اس میں سے کوئی سوال ہے تو کیجیے. الحمدللہ صحیح ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیے, اچھا اس میں تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فرسٹ ٹائم ہے نا فاد لیٹر آ رہا ہے. مجھے بتائیے کہ اس کا یعنی اسٹرینتھ کے حساب سے فاد کا کون سا نمبر ہے. صحیح. اور تھرڈ نمبر ہے اس کا, اور فرسٹ اسکول آف تھاٹ میں یہاں پر سکولا اس کا کیا لیول ہوگا تفخیم کا فرسٹ اسکول آف تھاٹ میں اس کا فرسٹ لیول ہوگا. ہاں جی, کیونکہ مفتوحہ ہے نا تو فرسٹ لیول ہوگا. سیکنڈ اسکول آف تھاٹ میں سیکنڈ اسکول آف تھاٹ میں سیکنڈ لیول ہوگا. پھر اب قاف آ رہے ہیں, قاف کا بتائیے نمبر کون سا ہے اسٹرینتھ کے حساب سے. جی ففتھ نمبر ہے اس کا, اور اس میں بھی تفخیم فرسٹ اسکول آف تھاٹ کے مطابق فرسٹ اور سیکنڈ کے مطابق سیکنڈ ہوگی. اس کے بعد دیکھیے 33 میں ورڈ آ رہا ہے پا, یس احمد پا. مجھے بتائیے اس کا کیا اسٹرینتھ کے حساب سے اس کا کون سا نمبر ہے فرسٹ نمبر ہے. فرسٹ اسکول آف تھاٹ میں اس کا کیا لیول ہوگا تفخیم کا فرسٹ ہوگا سیکنڈ میں بی فرسٹ ہوگا. صحیح. اچھا اس کے بعد دیکھیے 37 میں ہے نطفہ, اور ساکنہ. فرسٹ سلوک تھرڈ میں اس کا کیا لیول ہے؟ سیکنڈ ہے. فرسٹ سکول آف تھاٹ میں اس کا سیکنڈ لیول ہے اور سیکنڈ سکول آف تھاٹ میں فورتھ ہے. بالکل صحیح. پھر دیکھیے دوبارہ قاف فتحہ ہی آ رہا ہے, اس کو ہم کر چکے ہیں. فخلق خ, خ کا اسٹرینتھ کے حساب سے کون سا نمبر ہے؟ سیونتھ ہے. اور اس میں فرسٹ سکول آف تھاٹ میں یہاں پر کیا تقسیم کا لیول ہوگا؟ فرسٹ اینڈ سیکنڈ کے مطابق سیکنڈ. پھر لاسٹ ٹائم میں ورڈ آ رہا ہے بقادرین, بقادر قاف. یہ فرسٹ سکول آف تھاٹ میں اس کا کیا اسٹرینتھ لیول ہوگا؟ فرسٹ اینڈ سیکنڈ میں بھی فرسٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بیسٹ ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, پھر ہم یہیں تک آج رکھتے ہیں. نیکسٹ ویک پھر اس سے مزید آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر و احسن الجزاء. سسٹر ہینا, اب ہم لوگ اپنی نیکسٹ سیشن کی طرف چلیں گے جو جز نمبر 29 کا فرسٹ روب ہے. آج ہم سورۃ الملک اینڈ سورۃ القلم کریں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیشن کی طرف. آپ اپنے پینس اینڈ مشف نوٹس ریڈی رکھیں نوٹس لینے کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 29 پارے کا فرسٹ روپ دیکھیں گے سورۃ ملک کی پہلی آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ملک. سورۃ ملک بہت ہی خوبصورت سورت ہے. یہاں سے تھوڑا سا پارے کا تھیم بھی بتا دوں. 29 پورا پارا جو ہے دعوت اللہ کے موضوع پہ چلتا ہے. سورۃ ملک میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے, اس کی بادشاہی کا تذکرہ ہے. ہر سورت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی اور طریقہ بھی بتا دیا کہ جب کسی نئے بندے سے دین کی بات کرو تو کہاں سے آغاز کرو. اس پوری سورت میں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کروایا گیا ہے اور خاص طور پہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت ایک اتنی بڑی حقیقت ہے اور تم اس دنیا میں آ کے جو بیٹھے ہو تو یہ تمہاری منزل نہیں, راستہ اور گزرگاہ ہے. سورت کی آیتیں اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کو پڑھ کے سوتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اگر اس کے معنی پہ غور کریں گے تو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ کیوں بچائے گی. کیونکہ جب بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے تو پھر حقیقت میں جہنم سے تو انسان بھاگتا ہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا کو بنایا کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس نے موت اور زندگی کو پہلی بار پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. ان دو آیات میں انسان کو مقصد حیات یاد دلا دیا گیا کہ پہلی بات ہے کہ تمہاری اس دنیا میں سب سے اوپر جس کا حکم چلتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تم 5-6 فٹ کے انسان اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ سمجھو. تم حقیقت میں اس کے ایک اشارہ کن کی وجہ سے چل رہے ہو, اور اگر وہ اشارہ کر دے تو کن کے ساتھ ہی تمہاری زبان رک جائے, تمہارے کان رک جائیں. تو گویا کہ اللہ کی ذات, اللہ کا مقام بیان کیا. پھر اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, آزمائش کا تذکرہ ہے. یہ ہے مقصد حیات, پرپز آف لائف, کہ یہ زندگی ایک صرف کھیل کھلونا نہیں, یہ بائی چانس نہیں ہوا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تم سب ایک کمرہ امتحان میں ہو. کمرہ امتحان کی ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. جواب نہیں کا احساس ہوتا ہے, وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے, نظر اپنے پرچے پہ ہوتی ہے، ارد گرد سے بے نیاز، کوئی آئے نہ آئے، کوئی پرچہ کرے نہ کرے، ہم کرنے کو تیار ہیں، اور جتنا وقت ہے اس کو بہترین طریقے سے ڈیوائڈ کریں گے تو آخر میں سرخرو ہوں گے۔ اس کے برعکس آپ اگر دیکھیں کہ کمرہ امتحان کا فیلنگ ختم کر دیں تو یہ دنیا ایک فن پلیکس دکھتی ہے۔ صرف مقصد حیات کے معلوم ہونے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ پارٹی میں جانے کے لیے جو تیاری ہو رہی ہوتی ہے وہ کمرہ امتحان میں جانے کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو بس یہ ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کی سوچ کا فرق، کہ مسلمان اس دنیا میں دنیا سجن المومن کے مطابق اپنے آپ کو ہر وقت چیک کراتا ہے کہ میں کتنا زیادہ اس وقت انڈر آبزرویشن ہوں، کیمروں کے اندر مجھے بٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری طرف مومن کے لیے دنیا کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زندگی کا یہ مقصد سمجھ آ جائے تو ہماری سستیاں ساری ختم ہو جائیں، پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی بات کیوں مانو، اس کی مزید قدرتوں کا اظہار ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، جس نے تہبت سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ یعنی اس کائنات میں سے جھول نہیں ہے تو تمہارے دین کے کاموں میں جھول کیوں ہے؟ کائنات اتنی ڈسپلن کے ساتھ وقت پہ سورج چاند آ جا رہا ہے، اس کے اندر ہر ایک کو اپنے کرنے کا کام پتا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ اللہ نے اتنا پیارا جہان بنایا تو پھر میں نے اس کے دین کے کام کیسے کرنے ہیں؟ یہ آیت ہمیشہ مجھے دین کے کام کو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین طرح سے کرنے پہ مائل کرتی ہے کہ جب اللہ نے کسی جگہ کوئی کمی بیشی نہیں رکھی تو میرے اس کام میں کمی بیشی کیوں ہو؟ اس کے باوجود بھی انسان کے اندر کمیاں بیشیاں رہ جاتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو۔ فرمائے وَلَقَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی بھی آنکھ ہم نے مہیا کر رکھی۔ حفاظت وحی، کس طرح اللہ دور دور سے شیاطین کو بھگا دیتا ہے، کس طرح دور سے بھی شیاطین اس کو سن نہیں پاتے۔ جیسے کہیں بھی کوئی بہت قیمتی ڈاکیومنٹ ادھر سے ادھر جانے والے ہوں تو بہت زیادہ سیکورٹی بھی ہوتی ہے، گاڑی کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ وحی الہی جس میں انسانوں کے مقدر کے فیصلے تھے، جن کے جنت اور جہنم میں جانے کا نسخہ چھپا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پروٹوکول سے دیا، اور آپ اور میں آج اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، اللہ تو ہمارے دلوں کی سن اور ہمیں اس کتاب کو آسن درجے پہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرے دین کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فتور نہیں ہے، اللہ بار بار دیکھے تیری دنیا میں، تیرے اس کلام میں کوئی جھول نہیں، تو اللہ تو ہمارے کاموں میں بھی اتنی خیر ڈال دے، ہماری سستیوں کو دور کر دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے، یا اللہ تو ہم سے بہترین درجے کے کام کروا لے اور ہم اس طرح سے اس کتاب کی اس حفاظت کرنے والے بن جائیں کہ کوئی باطل افکار ہم اس میں شامل ہوتا نہ دیکھ سکے۔ لیکن کچھ لوگ بدقسمت ہیں، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آیا تو تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اب دیکھیے کہ یہ منظر سننے کے بعد اور اس کو تصور میں لانے کے بعد تو انسان کانپ کے رہ جاتا ہے۔ آج دنیا میں جب ہمیں موقع ملتا ہے ہدایت کی بات لینے کا، کسی ایک لیڈر کے ساتھ مل کر لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام عام کرنے کا، تو کتنے تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں اس میں۔ کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں، لیکن کتنے تھوڑے ہوتے ہیں جو عمل کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آخری دم تک زندگی کے اس کام پہ لگے رہتے ہیں۔ یہ مسلسل کام ہے، اس کے اندر کہیں بھی کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام قبر میں ہوگا۔ ہاں اس کام میں ہی جس کو آرام ملے گا وہ تو کبھی نہیں تھکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے لوگوں سے کہوا رہے ہیں کہ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، کاش ہم سنتے، وقالوا لو کنا نسمع ونعقل۔ دیکھیے کتنی حسرتیں ہیں، آج لوگ کندھے اچکاتے ہوئے سننے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ سننے سے ہی تو ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. کانوں سے سنتے ہیں تو دل پہ جاتا ہے تو پھر سنتے ہیں تو کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے آج بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے. کیا نہیں دل چاہتا کہ انسانیت کو ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا سکے. ہم خود کہاں بھی برے بچے ہیں, ہمارے تو اپنے بھی دامن جہنم کے اندر جانے والے ہیں, لیکن اگر ہم دوسروں کے لیے کوششیں کریں گے تو اللہ ہمیں بھی بچنے کے راستے دے گا. کوئی خود تو ماسک پہن لے, فائر پروف ماسک ہے, لیکن اس کے ارد گرد والے لوگ جل رہے ہوں, اس کو کہاں اچھا لگے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ تڑپ لگا دے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے یکساں ہے, وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے, کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا, حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شارق سے قریب وہ ذات ہے. فَإِنِّي قَرِيب کی پکار لگانے والی ذات کہتی ہے کہ لوگوں میں تمہیں جانتا ہوں, تو ہم اللہ کو حاضر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں مچلتے ہوئے جذبوں کو قبول کر اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے, اور یا اللہ تو ہم سب کو حقیقت میں کام کا بنا لے, نفع والا بنا لے, ہم انسانیت کے لیے کچھ کر کے جائیں, اور اگر نہیں تو خوف زدہ کرنے کے لیے اگلی آیات ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقہ, وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا, چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق, اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے. سوچیے بیٹھے بیٹھے اگر زمین اس طرح جھکنے لگے, کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے. سوچے ذرا ہم بیٹھے اور ایک دم بڑے بڑے پتھر ہمارے سروں پہ پڑنے لگے, پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے, ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سختی, کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے, رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو, وہی ہر چیز کا نگہبان ہے, بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. حقیقت ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے. آپ دیکھیے کہ جب ہم ان آیتوں کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں تو رات کو نیند آتی, کیوں اللہ کے نبی رات کو یہ پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اس کے بعد انسان کو خیال آتا ہے کہ شاید بستر پہ لیٹا ہوں, اٹھوں گا بھی کہ نہیں اٹھوں گا. جتنا ایک انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا کرتا ہے اتنے اس کے دنیا کے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور جھنجھوڑتے ہیں, ہم من خاص اللہ یرزقکم من امسک رزقہ بل لجو فی عتوبٍ ونفور, یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں, بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھا کیے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے, لیکن حال کیا ہے, قلیلم ما تشکرون, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. کتنا رونے کو دل جاتا ہے ان آیتوں پہ, قلیلم ما تشکرون, کیا کھاتے ہو, کیا پہنتے ہو, کیا سواریاں تمہاری, کیا تمہارے گھروں میں گیجٹ ہیں, تمہارے ہاتھوں میں کھلونے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کی نافرمانیاں. کبھی باہر دنیا کے اندر نظر پڑتی ہے نا, غم پڑ جاتا ہے. کل دو ایسی جگہوں پہ گئی جہاں زیادہ لوگ دیکھے, ایک دین کے نام پہ تھی جگہ اور ایک دنیا کے نام پہ. یقین کریں میں ڈپریشن میں گھر آ گئی کہ اللہ تیرے بندے کدھر جا رہے ہیں, کسی کام کا بھی تمہیں ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا, یا اللہ تمہیں کن نظروں سے دیکھتا ہوگا. میں تو اکثر آج کل اپنے آپ کو اسی نظر سے دیکھتی ہوں کہ اللہ تو مجھے کیسے دیکھتا ہے, اللہ تمہاری ان کوششوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے, تیری نظر میں ہمارا کیا مقام ہے, کیا جانوروں کی زندگی آج, کیا نفس کے پجاری پیٹ اور بطن کے ہم پجاری بنے بیٹھے ہیں. ایسے اندھا دھند ایک بھیڑ چال ہے, ہر گاڑی ایک دوسری گاڑی کو دیکھے کدھر جا رہی ہے, لیکن کل پتا چل جائے گا کہ کیا زندگی گزار کے آئے. زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں دنیا میں کھولنے کے لیے یہ کتاب دی, کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں. اور کتنے ہیں جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کتنے ہیں جو اس کو حق ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں شکر گزاروں میں کر لے. اللہ کل پکڑنا نا جتنی تیری نعمتیں ہمارے پاس ہے تو ان ساری نعمتوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دے, ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے, میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا. آج دور لگتی ہے نا قیامت, کل دیکھیں گے سچے اثر دکھے گا, پھر سمجھیں گے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. آپ سچی جب عذاب آتا ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے, کیا اس وقت انسان کے دل پہ گزرتی ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. ایک ایک سوال ہے, آپ نے نوٹ کیا صورت میں کوسچن, ایسے لگتا ہے شعور پہ تھوڑے برستے ہیں. سوچو افا امینا آمین تم اوا امینا, سوچو غور کرو دیکھو. اور آپ پوری صورت میں لکھی کوسچن ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوسچن کر کے اگلے کو شعور کو بیدار کرنا اچھا طریقہ ہے. بہت لمبی چوڑی باتیں کر کے بس آدھا جملہ بول کے آگے چل پڑے, اگلا خود سوچ میں پڑا رہے کہ میں نے واقعی کیا غلطی کی ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے. اتنا پیتے ہو اتنا کھاتے ہو, کیا اس لیے کھاتے ہو کہ نافرمانیاں کرو. آج زمین تمہیں پانی دینا چھوڑ دے تو تم دیکھو کیسے مردوں کی طرح پڑے ہو زمین پہ, کسی درخت کی چھال میں اور تمہاری کھال میں کوئی فرق نہ دکھے. جس طرح سوکھی دھرتی چٹک چٹک کے پانی مانگ رہی ہوتی ہے, تم بھی اس طرح منہ کھول کھول کے سورج کے نیچے جل کے راکھ ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو. کیوں نہیں سوچتے, جو یہ تھی صورت ملک جو رات کو پڑھتے سوتے ہیں, شعور پہ تھوڑے برسانے والی صورت. اللہ ہمارا شعور کھول دے. اگلی صورت قلم ہے, اس کا ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ. پہلی صورت میں اللہ اور اس کی قدرت کی بات ہے, اب نبی کے مقام کی بات ہے. اور اس صورت میں ہم سب کو سبق سکھا دیا کہ کس طریقے سے جب کوئی دین کے راستے میں مخالفتیں کرے اعتراضات کرے تو اس کے مقابلے میں کیسے صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر لوگ تمہیں دیوانہ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں, تم اخلاق کی بلندیوں پہ رہو گے, لوگ تمہیں کبھی برا نہیں کہہ سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورت نون. اور اس کا آپ دیکھیے کہ قلم کے ساتھ دوسرا نام سورت نون بھی ہے, حروف مقطعات میں سے ایک لفظ ہے. والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس قلم کی بات ہے, تو قلم سے مراد یہاں تقدیر لکھنے والا قلم بھی ہے, قرآن لکھنے والے قلم بھی ہے. روایت میں ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا, پھر اس کو کہا اکتب لکھ, اور اس نے لوگوں کی تقدیریں لکھی. یہاں سے قلم کی اہمیت بھی دیکھیے. پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہاں کیا ہے قلم. سورہ رحمان میں کہ الرحمن علم القرآن, جس سے اسلام کا مزاج سمجھ جاتا ہے کہ اسلام علم دوست مذہب ہے. راج امت کا حال دیکھ لیجیے, علم سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی بجلی کے تار سے بھاگنے لگے. مانتا بھی نعمت ربک بھی مجنون, اور تم یقیناً اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو, اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں, اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. بس تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو, یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ سستی کرو تو یہ بھی سستی کرنے لگے. مداہنت کا معنی ہوتا ہے کہ لوز ہو جانا, ذرا ٹھنڈے ہو جانا. تم ذرا سی ایک دین کی بات چھوڑو, ہم تمہارے دوسرے دین کی باتیں خود ہی چھڑوا دیں گے. دوہن چربی کو کہتے ہیں. مطلب یہ کہ تم دین کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں. یا یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ کمی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ صلح کریں، یعنی ان کی مرضی کا دین پیش کر دو تو یہ مان جائیں گے، ایک بات مانو گے تو اگلی منوانے لگ جائیں گے۔ آج بھی دیکھیے کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہوئے بہت زیادہ لوگوں کو رخصتے دینے لگ جاتے ہیں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ اصل دین سے بہت دور جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ولا تطیق اللہ حلاف مہین حماز مشائم بنمیم، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چوہلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدامال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ بدعسل بھی ہے، یہ اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے، مال اور اولاد اپنی جگہ برا نہیں ہے، لیکن جب لوگ اس مال اور اولاد کے نشے میں اللہ کے ساتھ بولنے لگے، بدتمیزیوں پہ آنے لگے، تو ایسے لوگوں کو پھر بتا دیا گیا کہ ان کی زبان کھلتی بھی اس لیے کہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، چار وقت کا فاقہ ان کے آئے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جائیں، بول نہ سکیں، تو سب پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگوں نے کس رب کی بات ماننی ہے۔ بالکل گھٹیا اور ذلیل شخص کا آپ دیکھیے کہ نقشہ سامنے آتا ہے نا، اور آپ دیکھیے جو وہی سے کٹتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ پھر منع للخیری، خیر سے روکنے والا، مال سے بھی روکتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال بھی نہیں لگاتا، اور خیر سے مراد بھلائی بھی ہے، بھلائی سے بھی روکتا ہے۔ مال کے معنی میں لیں گے تو مطلب بخیل اور کنجوس ہے، کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہیں دینے کا روادار، دین پہ تو لگانے کا اس کا دل ہی نہیں ہے۔ اور نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیں تو ہر نیک کام میں رکاوٹیں رکاوٹیں، اسلام سے لوگوں کو روکنے میں سرگرم ہے۔ اتل کا لفظ آیا، ایسے شخص کو کہتے جو ہٹا کٹا اور بہت کھانے پینے والا ہو، لیکن بدخول کو، جھگڑالو اور صفاق ہو۔ زنیم عرب میں ولد الزنا کے لیے بولا جاتا تھا، جو کسی ایک خاندان کا فرد نہ ہو بلکہ ان میں شامل ہو گیا ہو، اور جو شر کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو بھی لوگ زنیم کہتے تھے۔ آپ دیکھیے یہ کوئی ایک شخص تھا کہ نہیں، لیکن آج کا کلچر آپ کو بول بول کے دکھا رہا ہے کہ جب لوگ وہی سے کٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ نفس کے پیچھے پڑ کے بالکل وہ اسی قسم کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کا دین بہت برا لگتا ہے۔ منع للخیر معتد نسیم، ایک ایک بات سنتے وقت دیکھیے آپ کے دل کو کیا لگتا ہے، کھا چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدامال، جفا کار ہے، بدعسل ہے، بالکل ایک گھٹیا درجے کے انسان کا تصور آتا ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سون پر داغ لگائیں گے۔ یہ عزت کا مسئلہ بناتا تھا نا، اس عزت کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر بتائیں گے کہ یہ عزت تمہاری کیسی ہے، اور کیا حقیقت میں تم بڑی ناک والے تھے، بڑی عزت والے تھے۔ آج آپ خود سوچیں کتنے گناہ ہم صرف اللہ کے نافرمانی کے کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے، عزت کے لیے۔ عزت کا مسئلہ ہے، دنیا میں رہنا ہے، عزت رکھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو تم سے بھی بڑے لوگ گزر چکے۔ ایک قصہ ہے جس کو باغ والوں کا قصہ کہا جاتا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ استثناء سے مراد کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، یستثنون ہے نا، یعنی ایگزام کرنا، جب ہم کہتے ہیں نا الا ماشاء اللہ، تو اس کے اندر ہمارا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں استثناء کا لفظ آتا ہے۔ پتا فالئی حتائف میں ربی کا بہم نائمون فسبت کا سرین فتنا دو مسبہین انیر دو علی حرسکم ان کنتم صارمین، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے یہ کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ پکار اٹھے پاک ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا, افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یعنی کسی کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی, آخرت میں اسی طرح کھڑی کی ہوئی فصلیں, ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع ہونے والی نیکیوں سے بچا کے رکھے, اور ہم اللہ تعالی کے کاموں کو اور اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ ان ساری باتوں کو لے کر چلے. کس طریقے سے اللہ کی ذات ان ساری باتوں کے اندر آتا ہے, اور اس نے ہم سب کے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ رکھی. کیوں رکھی؟ تاکہ ہم اس کی ان ساری چیزوں کو لے کر آج دنیا میں آنکھیں کھولیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو کتنا انسان بڑا سمجھتا ہے, لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ بندے کو پکڑتا ہے. یا آپ دیکھیے کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور رغبت بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, یقیناً اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کو سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ گے؟ ان سے پوچھو, تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یعنی سب میں رد ہے اس بات کا کہ اللہ کے سامنے کسی کی زور نہیں چلتا. کوئی دلیل کو حجت دکھا دو کہ تم اپنی بے عملیوں کے باوجود جنت جاؤ. آج دیکھیے بہت سارے مسلمان کیا اسی بات کی امید میں نہیں بیٹھے ہوئے, کیا فنا جل المسلمین کل مجرمین, ارے کچھ نہیں ہوتا, ارے چھوڑو, اے ایسی ٹو مچ ہے. یہ سٹائل کیا ہے کہ نہیں, یہ سب بیوقوف ہیں جو لگے ہوئے ہیں دن رات دین کے ساتھ, اور اب بس ان کو روکو اور بس بہت ہوگی. اور کتنی دیر, اور زندگی کے آخری لمحے سے پہلے ہی انسان کی نیکیوں کو ختم کرا دے اور دوسرے لوگ موت کرو. دیکھو وہ عقل مند ہے, وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے ان کاموں کو سنوار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو آخرت یاد دلا دو. کیا حالات ہونے والے ہیں اس دن جب ان کے پاس قیامت آئے گی, ان کی موت آئے گی. یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود, جس روز کف وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا, تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. بس نبی, تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کیے دیتا ہوں, میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تصور آتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو, نہیں کرو گے کل پکڑے جاؤ گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اس کی رسی لمبی کرتا ہے تاکہ اس کو زور سے پکڑ سکے. باقی رہ گئی بات کہ آپ کی بات یہ کیوں نہیں مانتے. ہم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہو؟ کیا ان کے بس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو؟ اچھا, اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب انہوں نے پکارا جبکہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ, جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے, اور کہ یہ ضرور دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ, حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اب دیکھیے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والوں کو دیوانہ کہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا نا ان کو ملتا کیا ہے. لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا کوئی ان کا اپنا فائدہ تو ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بغیر فائدے کے کوئی کام کرے. نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. نہیں, کچھ نہیں, چلے شہرت کا شوق تو ہوگا, چلے کچھ تو ہوگا. اللہ کہتے ان کو بتا دو, چھوڑو تم ان باتوں پہ کہ ان کو کیا ملتا ہے, تم یہ دیکھو کہ تم کیا چھوڑے ہوئے ہو, ایک ذکر ایک نصیحت. تو یہاں دیکھیے کہ قرآن کو نصیحت کہہ کر ہم سب کو نصیحت دلائی گئی کہ آج اس ریمائنڈر کو نوٹ کرو. اتنا رواج ہے نا ریمائنڈرز لگانے کا, ریمائنڈر ریمائنڈر ریمائنڈر. اس کے اندر انسان دیکھے تو یہ آخرت ہمیں موت کا ریمائنڈر دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیا ہم واقعی اس کو لے کر چلتے, کیا اس کی نصیحت پہ عمل کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل دے, ہمیں اس دنیا میں کچھ دن جو مہلت دیتا ہے اللہ بہترین کام کرائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا, اس قرآن کے پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے, دین اور دنیا کے کاموں کو آسان کرے, اپنی رحمت سے اس میں آسانیاں پیدا کر دے. آپ سوچیے کہ دنیا والوں کو کتنے غم ہے نا, کئی بچوں کی شادیوں کا, کئی رشتوں کا, کہیں جابوں کا, کہیں کاروبار کا, کہیں گھر کا. میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ تڑپ ہی قبول کر لے نا, کس بندے کو غم کیا ہے. خوشی ہے تو اس بات کی کہ دین کا کام ٹھیک چل رہا ہے, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کم از کم اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں پچھلے کئی سال ہو گئے خوشیاں یا غم اس دین کے ساتھ ہے. اس دن دل خوش ہوتا ہے جب دین کی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے, اور اس دن دل اداس اور غمزدہ ہوتا ہے جس دن دین میں کوئی کمی ہے, جس دن دل میں کوئی ملال ہے غم ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ ہماری بدعملیوں کو پیچھے کر کے صرف ہماری یہ تڑپ قبول کر لے کہ اللہ ہم تیرے دین کا کام بھی احسن درجے پہ کیوں نہیں کر پا رہے. یہاں پر پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
جزاک اللہ خیر. واسطہ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فبک نستعین یا فتاح. امین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے احسان, آج ہم نے بہت ہی خوبصورت اور اہم سورہ, سورہ ملک اور سورہ الکرم, اس کا خلاصہ کیا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ایک ایک سینٹینس میں لکھیں گے کیا مورل آپ نے لیا, ہمیں دنیا میں کیسا انسان بن کے رہنا ہے, آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والا بندہ بن کے رہنا ہے, اور کیا کرنا ہے, زندگی کو غنیمت جاننا ہے, آج کام کرنا ہے. لیو لائک اے ٹریولر. جی بالکل, ہمارا ہر پل اللہ کا محتاج ہے. جی اللہ کے ہم اللہ کے رہیں گے میرے حکموں پر چلنا, نہ کہ لوگوں کے سننا. جی بالکل, اللہ کے حکموں پر. جی ہمارے ہم غم سب اس دین کے ساتھ ہونے چاہیے. جی بالکل, اور دنیا امتحان گاہ ہے, اور آخرت کیا ہے, دنیا ریوارڈ انجام ریزلٹ. اور شروع کی آیات میں ہم نے سورہ ملک کا جو تعارف دیکھا, اس سے ہمیں اپنے عمل کے لیے کیا بات ملتی ہے. سورہ ملک کیا کرے گی, کیا احمد کے دن قبر میں کیا کرے گی, شفاعت کرے گی, قبر کے عذاب سے بچائے گی, عذاب سے بچائے گی, عذاب سے کفایت کرے گی. تو ہم نے اپنے عمل میں کیا چیز لانی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, پڑھنا ہے. جی رات کو پڑھتے تھے بیفور سلیپنگ, پڑھنا ہے سونے سے پہلے پڑھنے کا سوئیں شعور کے ساتھ. جی ریسائٹ ایوری نائٹ. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اس عمل میں اس کو لائیں گے, اور اگر عمل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے شعور کے ساتھ. جی اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھ کے. تبارک کا لوگ بھی معنی کیا ہوتا ہے, یہاں نا تبارک اللہ جی بابرکت, کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بابرکت ہونے سے کروایا, تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں تو کیسے دیں, کیا اس کو اللہ کی ذات سے جوڑیں, اللہ کا تعارف اس کو کروائیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہماری زندگی میں برکت اللہ کے کام کرنے سے ہوگی, توحید سے جوڑنا ہے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا ہماری زندگی میں؟ آیت نمبر 2 میں موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی کیا کیفیت بیان کی آیت نمبر 3 میں؟ اور اس میں لفظ جو ہے توافت, اس کا کیا میننگ ہے؟ کمی نقص نہیں, کوئی بے ربطی نہیں, یہاں اس کا معنی ہے تفاوت. اس کے میننگ ہے کہ کسی چیز کا انسان کی 10 طرح سے دور ہو جانا, اتنا کہ اس کو حاصل کرنا مشکل ہے, یا دو چیزوں کا آپس میں بے ربط اور بے جوڑ نہیں. جی جوڑ نہیں, بالکل صحیح آپ سب نے لکھا. پھر دیکھیں کہ ہمیں کائنات پہ غور و فکر کرنے سے کیا نظر آتا ہے, ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیں نا. جب اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ پرفیکشن, کہیں بھی جھول نہیں, اور کہیں کوئی ایسے ہمیں رکھنا نظر نہیں آتا, کوئی کریکس نظر نہیں آتے آسمان اور زمین کے درمیان, ایسے درجے پر ہے ہر چیز. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو کس سے سجایا؟ اور جہنم کی ستاروں سے سجایا. جہنم کی آیات میں جو لفظ ہے تفور, وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جہنم کیسی ہوگی؟ آیت نمبر 7 کے اینڈ پہ نا, وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جوش کھا رہی ہے جہنم, جوش کھا رہی ہے جہنم. جی بالکل. اور یہاں سے ہمیں پھر جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا. آیت نمبر 13 میں دیکھیں اللہ کو کیسے پکارا جائے, اللہ کیسے, کیا ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے؟ چھپے ہوئے ظاہر بھی کر کے دونوں طریقے سے, ہاں چھپے چھپے بات کرے یا اونچی آواز کے ساتھ. اللہ علیم ذات صدور ہے. لطیف کا لغوی معنی کیا ہے؟ اسے باریک بین. جی بالکل, اتنا باریک بین کہ ذرے کو بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی, لیکن ہم کیا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں؟ شکر ادا نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. قلیلاً ما تشکرون. تو ہمیں کیا کام کرنا ہے اب؟ عمل, اپنے آپ کو شکر گزار بنانا ہے. اور پھر آخر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بات کتنی حق اور سچ ہے. کیا اگر زمین کے اندر پانی چلا جائے تو ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں. اس کی مثال ہمیں تھر کے علاقے میں صحراؤں میں نظر آتی ہیں. تو اس ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو شکر گزار بنانا ہے, تحمل والا بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, اور اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. قلم کس کو کہتے ہیں؟ قلم کیا ہے؟ سورہ قلم تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ضائع نہیں کرنا نعمتوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا بلکہ خیر کے کاموں میں لگانا ہے, اور جہاں ہم سے کمی کوتاہی ہو وہاں اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے. سورہ قلم میں قلم کیا کرتی ہے؟ ٹو رائٹ ود. جی, اور جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو قلم موجود تھا, اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے ہماری کیا لکھی؟ اور آیت نمبر تقدیر لکھی. آیت نمبر 4 میں دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اخلاق کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے, تو ہمیں عمل کی یہاں کیا بات لینی ہے؟ اور جتنی ہم نے برے شخص کی برائیاں پڑھی ان کو کیا کرنا ہے اپنے اندر سے, اور ساتھ سوری جی میرے لگتا ہے بائی ٹاپ ہو گیا تھا, دور کرنا ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جو باغ والے واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کا بھی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اسے ہم اپنی قابلیت نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے دین کے بڑے بڑے کام کروا لے, مجھے راستہ نہیں آتا لیکن تو ہی کروا سکتا ہے, کیونکہ جنت کے لیے اللہ کے راستے میں چلنا ہوگا, اور آخرت میں اگر اللہ کے آگے ہم جھکنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی جھکنا ہوگا, کیونکہ جو دنیا میں نہیں جھکے گا وہ پھر آخرت میں جھک نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ایمان والا رکھ, ہمارے دل اللہ کے آگے جھکے ہونے چاہیے اندر اور باہر سے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ باتوں کی بریک اٹینڈ میں رکھی, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلیں گے. دل کی اصلاح. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ ربنا هو الالہ له الاسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو
ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورضا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی آپ لوگ واپس آ گئے لبیک اللہم لبیک کوئکلی ٹائپ کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے اگلے سیشن دل کی اصلاح کی طرف چلتے ہیں ہو رہی ہے دل کی اصلاح بک فائدہ دے رہی ہے سب کو الحمد للہ جی کیونکہ یہ ہمارے اندر کی کیفیت ہے اس کو ہم نے خود کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے الحمدللہ ویری ہیلپ اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانی کرے استقامت دے ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں خوف کی کیفیت کو ہم پڑھ رہے تھے آگے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اب خوف کے چار مرتبے یعنی خوف کی کچھ قسمیں اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا انشاءاللہ بہت بڑا موقع ملے گا مراتب مرتبے کی جمع اور درجات درجے کی جمع یا درجات ان کی جمع اب یہ خوف کے کچھ درجے ایسے ہیں کہ جو بہت پسندیدہ بھی ہیں اور کچھ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یعنی یہاں اگر میں یہ جملہ بول دوں کہ ہر خوف بھی اچھا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ اس ٹاپک کی ٹیم میں وہاں پہنچیں گے کون سے ہیں اور کس طرح سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا خوف ہے خوف واجب بلکہ میں چاروں اکٹھے بولتی ہوں تاکہ آپ لکھ لیں پھر ان کی ڈسکرپشن تھوڑی تھوڑی لکھیں گے تو بعد میں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے خوف واجب یعنی واجب خوف جو سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ خوف رکھے دوسرا ہے خوف مستحب ریکمینڈیڈ پسندیدہ خوف یا اس کو مندوب بھی کہتے ہیں سیم لفظ ہے مستحب یا مندوب یعنی جو ریکمینڈیڈ ہے پہلے سے تھوڑا سا ہلکا ہو گیا لیکن یہ اختیار کرنا چاہیے تیسرا ہوتا ہے خوف قاصر قصر نماز کا نام سنا ہوگا نا قصر کہتے ہیں چھوٹی سی تھوڑی سی مختصر چھوٹا کر لینا یہ قصر نفسی کا لفظ اردو میں بولتے ہیں تو خوف قاصر بھی ہے اور چوتھا اور آخری کیا ہے خوف مذموم مذمت کے قابل خوف ہے ان میں سے سب سے پہلا خوف کون سا ہے واجب جو واجبات کے انجام دینے اور محرمات سے اجتناب کے لیے مدد کرے یعنی وہ خوف جو فرائض کے ادا کرنے کے قابل کر دے ہمیں اور حرام کی بھی چیزوں سے رکنے پر تیار کر دے ہمیں، یہ واجب ہے۔ جب ایک انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حرام میں پڑھ کر میں اللہ کو ناراض کروں گا، تو اندر ایک کیفیت، ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے، اس کو خوف واجب کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونا چاہیے، یہ خوف ہے جو اس کو جنت کی طرف رواں دواں رکھے گا اور جہنم سے دور رکھے گا۔ دوسرا ہے خوف مستحب اور مندوب۔ یہ کون سا خوف ہے؟ یہ وہ خوف ہے جو بندے کو حرام حلال نہیں بلکہ مستحبات، جو پسندیدہ چیزیں ہیں، جس کے اوپر ریکمینڈیشن تو بہت دی گئی لیکن اس پہ کوئی فرض کی مہر نہیں لگا دی، وہ کام کرنے پر بھی تیار کر دے۔ مثلاً آپ دیکھیے، رات کا قیام، نفل روزے، صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیاریاں شروع کر دینا، اور یہی خوف ہے جو بندے کو مکروہ چیزوں سے بھی دور کرتا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں مل رہی، پھر بھی چھوڑ دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے دا ماں یوریبک لا ماں لا یوریبک، وہ چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دیں، تو اس کو لے لو جو شک سے پاک ہے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ، اگر آپ دیکھیں، ہم امت مسلمہ کے دکھ کر سکتے ہیں، اوروں کا تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کفر کے ساتھ تو خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ تو خوش فہمی ہی شروع ہو جاتی ہے اور انسان شکل ہی نہیں دکھانا چاہتا اللہ کو، اس کی تو ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس یہ مستحب تک رک جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لو نا، پھر ایسا ہے، پھر ویسا ہے، اور بس حرام سے بچو۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ خوف واجب پہ رک جاتے ہیں۔ یہ دوسرا خوف عام مسلمانوں میں نہیں دکھتا۔ وہ کہتے ہیں ایسے کہا بھی تو نہیں نا، فرض بھی تو نہیں کیا نا۔ کئی کم ایسے ہیں دین کے، جب آپ اس کے بارے میں کہتے تو کہتے ہیں کہاں کے لکھا ہے، اچھا منع کب کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، شاید بات واضح ہو۔ کسی کو کیک کی ریسیپی ملتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک کپ آٹا ہے یا ایک کپ میدا ہے، چینی ہے، دودھ ہے، 6 انڈے بھی ہیں، اور اس میں تھوڑا سا وینیلا ایسنس بھی ڈال دیں۔ آپ اس کو اس کی انسٹرکشن کے مطابق مکسچر بنائیں گے اس کا، پھر اس کے ٹیمپریچر جو لکھا ہوا اس کے مطابق کیک بیک کریں گے، تو بڑا مزے کا کیک ہوگا۔ یہ تو ہے ایک اچھی ریسیپی۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ کیک بنا رہی ہوں نا، لو 6 انڈے کیوں لکھے انہوں نے، میں تو 12 ڈالوں گی۔ وہ 12 ڈال دیں۔ پھر کوئی پوچھے یہ کیا کیا، آپ کہتے ہیں کہ میدے کا ایک کپ نہیں تھا تو میں تو آدھا ہی ڈالوں گی۔ اب آپ تھوڑی مرضی سے ادھر ادھر ریسیپی چینج کریں تو کوئی کہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو آپ کہتے ہیں حرج ہی کیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مجھے بتائیے کیا ویسے کیک بنے گا؟ یہ تو اتنا لیکوڈ ہوگا، سارا دن پکاتے رہیں گے، وہ تو کیک بنے گا ہی نہیں۔ یہ ایک دوسری صورت ہے۔ ایک تیسری صورت ہے کہ جو یہ کیک کی ریسیپی فالو کریں وہ تھوڑی مرچیں بھی ڈال دیں، تو آپ کہتے ہیں ارے ارے ریسیپی میں مرچیں نہیں، تو وہ کیا کہ منع بھی تو نہیں کیا، روکا کا بھائی اس کیک کی ریسیپی والے نے کہ مرچیں نہ ڈالو۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ مرچوں والا کیک کون کھائے گا؟ آج ہم مسلمانوں کے رویے دیکھیں تو یہ تین ہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں سلو کما رہی تمونی وسلی کہہ لیجئے، یا تارک توفی کو ممرعین لن تدلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولی، جو کہتے ہیں بس نبی کے فٹ اسٹیپ پہ چلو، جو انہوں نے بتا دیا وہی ٹھیک ہے، اور اس قرآن میں قیامت تک کی ہدایت کا سامان موجود ہے اور یہ انچینجیبل ہے، فیکٹس نہیں بدلتے، حالات بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلتے ہیں اس پہ۔ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے دین میں اضافے کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں رہتے دین کے اندر ہی ہیں لیکن اس کا ریشو پرپورشن بدل لیتے ہیں، اس کو فک کہہ لیں آپ، وہ کہتے ہیں جی فکی اختلافت نو پرابلم۔ لیکن وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مرچیں بھی ڈال دو، نمک بھی ڈال دو، اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا دین بنے۔ دین اکبری سب نے سنا ہے، دین الہی جو اکبر کے بادشاہ میں، جس نے کہا 1000 سال کے لیے دین بنتا تھا، وہ 1000 سال محمد کے پورے ہو گئے۔ یہ تب ہوا تھا جب 1000 چل رہا تھا، آج 1400 ہے نا، 400 سال پہلے کا یہ فتنہ تھا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ دیٹ سیٹ 1000 سال کے لیے وہ آئے تھے وہ ختم، اور اس دور میں انگریزوں کا روب تھا، ان کے اندر اتنے مسور، اس نے پورا اسلام جو تھا اس کو سسپینڈ کیا، اس نے سور کے گوشت کو حلال کیا، سارے اختیارات بادشاہ کے پاس آ گئے۔ اس کی لمبی کہانی ہے، آپ سن چکے ہیں اگر سبیل الجنہ آپ نے کورس کیا، لیکن اس کے بعد کیا انجام ہوا آج آپ دیکھ لیجئے، اس کا کہیں نام نشان نہیں ملتا۔ میری اور آپ کی بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ چیزیں جسے اللہ نے روکا اس سے بھی رکنا انشاءاللہ۔ حرام کا تو لفظ زندگی میں نہ آئے۔ اپنے اوپر سوچیے، کیا میرے پاس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی حرام کام تو نہیں ہے؟ دیکھیے حرام تو ایسے کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کو اپنی چمچ میں مکھی کہہ لیں, مچھر کہہ لیں, کاکروچ نظر آ گئے. اب نہ وہ کہتے ہیں کہ جائے مانت نہ پائے مانت. کل تک نہیں پتا تھا اور بات تھی, اندر پڑا ہوا تھا کاکروچ نہیں دیکھا, جب دیکھ لیا اب نہیں اندر جائے گا. میں سوچتی ہوں لوگ اتنا ڈیلے کیوں کرتے ہیں, اتنا تھوڑا توکل ہے اللہ پہ. صاف پتا یہ کام نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتے. شاید یہ گھر پے آف پہلے ہوگا یا موت آ جائے گی, میری زندگی پے آف ہو جانی ہے, مجھے کیا پتا. اس لیے لیسٹ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایک انسان اس خوف کو کہ جو مستحب ہے, اس پر تو بات کی بات ہے, واجب چیزوں پہ فرض کر لے. تو اگر پہلے خوف کو لینا تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کہ آپ ساتھ ہی اپنے اوپر بھی لے لیں کہ کیا میرے اندر یہ واجب خوف ہے کہ نہیں. کوشچن آتے ہیں نا, تو بس اس کا طریقہ کیا ہے, جگہ چھوڑ دیجیے اپنے سوچنے کے لیے. اور وہ کیا ہے, میری زندگی میں کوئی حرام کام تو نہیں ہے. اور آپ کہیں گے وہ حرام کون سے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اللہ نے کبائر گناہوں کی بھی ڈیٹیلز دی ہیں, صغائر کی بھی دی ہیں. اور اتنی بڑی ذات کے حکم کو توڑنا بذات خود ایک انسان کے لیے بہت بری بات ہے. اب جیسے مستحب چیزیں نا, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, جو صالحین ہیں, جو ہیں امتی لیکن ان کا درجہ ہے. وہ کہتے نہیں ہم واجب نہیں, ہم مستحب خوف بھی اپنے اندر رکھیں گے. یہی وہ خوف ہے جو راتوں کی عبادت کراتا ہے, گرمی کے روزے رکھاتا ہے, اور اللہ کی راہ میں صدقے خیرات کرواتا ہے, اور اللہ کے راستے میں جان لگانے کو بھی لگاتا ہے. نوافل بھی اسی سے بنتے ہیں. اور اسی طرح سے انسان اپنی زندگی سے ہر وہ چیز نکال دیتا ہے جو اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتی ہے. اور صحابہ کرام میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. ارباز بن ساریہ سے ایک روایت موجود ہے, اللہ کے نبی ایک دن بیچ میں کھڑے تھے, کہتے آپ نے بڑا ہی فصیح و بلیغ درس دیا جس سے دل سہم گئے اور آنکھیں ڈب ڈبانے لگی. تو کسی نے سوال کیا, اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کسی رخصت ہونے والے یا دنیا کو داغے مفارقت دے دینے والے کی طرح نصیحت کی ہے, تو ہم سے عہد و پیمان یا قول و اقرار بھی لے لیں. یعنی اللہ کے نبی اتنے ایموشنل تھے کہ آپ کی آواز کانپ رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, اور بعض روایت میں تھے کہ آپ اپنے ممبر پہ کھڑے کانپ رہے تھے. تو صحابہ سمجھ گئے کہ حجت تمام ہو گئی ہے. اور میں خود بھی اس کو فیل کرتی ہوں. آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو, لیکن جو لوگ اس چیز سے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا, کہیں پہلی دفعہ بات کرنے جائیں نئے لوگ, آواز میں شیرینی, مٹھاس, نرمی, کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہوگا, اٹس اوکے, کم آن, آج وہ جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں کہتی اٹھ شابش میرا بچہ, گرتا ہے نہیں کچھ نہیں بنی, چوٹ نہیں لگی, آ جاؤ. ایسے لوگوں کو تسلیاں دینے کو دل کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب ایک حجت ہوئی پھر دوسری ہوئی, پھر تیسری, میں خود اپنے پر بھی چیک رکھتی ہوں. میں مختلف شہروں میں جاتی ہوں, مختلف لوگوں میں جاتی ہوں, اسٹوڈینٹس میں بھی درس کرتی ہوں, دوسروں میں. میں خود نہ چاہتے ہوئے محسوس کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو بہت دن ہو گئے کہتے ہوئے, جن سے بہت امیدیں ہوگی, جن کو تو ان کو کہتے ہوئے کم از کم اللہ نہ کرے کوئی, آپ یہ تو بہتر بتا سکتے ہیں کہ ڈانٹنا یا چڑنا یا کوئی غصہ کرنا یا بےزتی کرنا تو نہیں کبھی دیکھا, لیکن میں یہ فیل کرتی ہوں کہ دو ٹوک بات سیدھا سیدھے جملے یا ہیئر یا دیئر, دیٹس اٹ. لیکن نئے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بہت ریلیکسنگ سٹائل ہوتا ہے. یہی چیز ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو درس دیے. آپ نبی کے خطبات دیکھیں, بک کے خطبات محمدی, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. آپ لوگوں کے مطابق بات کیا کرتے تھے. اب ڈھیلے لوگ ہیں تو آپ ان سے ڈھیلی اور بات کر دیں, وہ اور ڈھیلے ہو جائیں گے. جو پہلے ڈرے بےچارے ہیں, جو رو رو رہے ہیں کہ ہائے ہمیں جہنم میں جانا ہے کیا, تو آپ اگر ان کو اور سخت بات کریں گے وہ اور ہی پیچھے ہوں گے. تو یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ کس گروہ میں کیسی بات کرنی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ جو آواز تھا, یہ واقعی ان لوگوں کے لیے تھا کہ جہاں آپ بات کر کے جانے والے ہیں. دیٹس اٹ, میں نے آپ کو بات کہہ دی, اب آپ کے نصیب ہے, آپ جو مرضی کریں. وہاں علینا الا البلاغ, یہ وہی کیفیت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور واقعہ اللہ کے نبی کا اسی طرح کا, کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے. انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ ایک دن سورج کے روح بس زوال ہوتے ہی گھر سے باہر نکلے, نماز ظہر ادا کی آپ نے, کس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قیامت کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ قیامت کے موقع پر بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے. پھر فرمایا جو شخص کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہے تو ضرور پوچھے, اور ہم سے اسی موضوع کے بارے میں پوچھو جس کے بارے میں ہم نے تم کو آگاہ کیا. یعنی آؤٹ آف کانٹیکٹ سوال نہ کرو, جو موضوع بتایا اس کے بارے میں سوال کر لو. جب تک میں اپنی نشست میں موجود ہوں, یعنی کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, جو بات میں نے تمہیں بتائی اس کے بارے میں سوال کرو. تو لوگوں پر گریا تاری ہو گیا اور لوگ رونے لگے. رسول اللہ برابر یہی کہتے رہے, مجھ سے سوال کرو اور پوچھو. عبداللہ بن خزافہ سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے, اللہ کے رسول مجھے بتلائیے میرے باپ کون ہیں؟ ان کی نسبت ان کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جاتی تھی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، تمہارے باپ حذافہ ہیں۔ اسی طرح ان کے نسب کو ثابت کیا گیا وحی کے ذریعے۔ اس کے بعد پھر کہنے لگے، مجھ سے پوچھو اور سوال کرو۔ تو حضرت عمر دو زانوں بیٹھ گئے۔ دو زانوں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اپنے زانوں کو ٹیک کر، ہم رب سے راضی ہوئے رب کی حیثیت سے اور دین اسلام سے، اس دین کی حیثیت سے اور مذہب کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے راضی ہوئے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا، ابھی ابھی اس دیوار کے پیچھے مجھے جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا گیا، میں نے ان دونوں کے مثل خیر اور شر کا کبھی بھی نظارہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی کا بار بار پوچھنا تھا نا، یہ اصل میں غصے کا انداز تھا۔ اب یہ سن چکے اللہ تسلو رسولکم کما سئل موسیٰ، کہ اللہ کے نبی سے وہ سوال نہ کیا کرو جیسے موسیٰ سے پوچھے گئے۔ تو اصل میں لوگ آپ سے نا غیب کی خبریں اور وہ باتیں جو دوسری تھی، اور عربوں میں نسب اتنا بگڑ چکا تھا کہ بچوں کے باپوں کا نام تک نہیں بتاتا تھا، تو کئی لوگوں کو اس طرح رسوا کیا جاتا تھا کہ اچھا بتایا اس کا باپ کون ہے، تو یہ اس طرح کے حالات ہیں۔ لیکن آپ کو اس میں اللہ کے نبی کی وہ شدت اور وہ رقت دکھ رہی ہے، لیکن یہ آپ کو حضرت عمر کی معاملہ فہمی بھی دے گی۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر ہم کچھ اور پوچھیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو بیچ میں پڑھ کے انہوں نے کہا، بس اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے اب بیکار باتیں نہیں پوچھیں۔ تو یہ گویا کہ ایک تربیت کا بھی انداز تھا۔ پھر اسی طرح امام ابن حجر کہتے ہیں، مقربین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرب پائے ہوئے لوگ۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنا قرب دے دے۔ مقربین بارگاہ الہی کا خوف بھی اپنی نوعیت کا شدید ترین خوف ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے قریب ہے ان پر اللہ کا خوف بھی شدید ہوتا ہے، کیونکہ ان سے اس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس کا عام لوگوں سے نہیں کیا جاتا۔ وہ اس مقام اور مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے مطالبے کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ اس مرتبے تک رسائی کی وجہ سے ان پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہوتا ہے، تو وہ اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہیں، تو ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، شاید آپ لفظوں کی سختی، یعنی ذرا مشکل لفظ ہوتے ہیں نا بکس کے اندر، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا جائے گا نا، اللہ اس سے زیادہ بڑے عمل کا مطالبہ کرے گا، کہ اللہ سے خوف زیادہ ہوگا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو دوسروں سے زیادہ درجے دینے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ وہی بات ہے جو 22 پارے کے پہلے حصے میں آتی ہے، کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ جن کے درجے ہیں سوا، پھر ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ تو آپ اپنے مقام کو خود پہچانیں، عام لوگوں والا تقویٰ رکھتے ہیں، عام لوگوں والا خوف رکھتے ہیں، عام کام کریں گے اور عام گناہوں سے رکیں گے۔ خاص لوگوں والا خوف رکھیں گے نا اپنے اندر، تو آپ کے اندر پھر عام لوگوں سے بڑی بڑی نیکیاں آئیں گی۔ چوز آپ نے، میں نے خود کرنا، ہر ایک کے پاس پیکج موجود ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں کر لے، جو دنیا کی بھی مستیاں کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے بھی ذرا کھیل تماشے رکھیں، تو ٹھیک ہے، خوف واجب کافی ہے آپ کے لیے، پھر آپ اس دوسرے خوف پہ مت آئیے۔ تو یہ آپ نے، میں نے خود چوز کرنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا خوف ہے، جس کو پڑھ کے مجھے تو بڑا خوف آیا ریئلی۔ تو میں نے دیکھا اس ٹاپک کو، تو پھر کیا دیکھا کہ واقعی آج اسی کے، اور خاص طور پہ رمضان کے فوراً بعد اس موضوع پہ بات کرنا تو بہت سارے پول کھولتا ہے۔ تو خوف کا اثر کیا ہے؟ جو صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آتا ہے، بس تھوڑی دیر آیا پھر چلا گیا۔ آپ نے کوئی بات سنا، درس سنا، خوف آ گیا، بس تھوڑا سا اثر رہا، بھیگے بھوگے دو چار دن ایک ایک کر کے پھر وہ خوف چلا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جب آپ نے کوئی ڈرونی چیز دیکھی ہوتی ہے نا، تو شروع میں اس کا خوف رہتا ہے، پھر کچھ دن کا بعد بھول جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے سنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن چور کسی کے گھر میں آ جائیں تو پھر گھر والوں کو کئی راتیں خوف آتا ہے، پھر جب سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ تو خوف کا اثر کیا ہے؟ جو وقتی طور پر نصیحت سن کر، کوئی اچھی چیز سن کر انسان پہ طاری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی نتیجے میں کوئی پائیدار نیکی وجود میں نہیں آتی۔ میں اس کو کہتی ہوں رمضان کا خوف۔ دورے قرآن سنے، دل میں خوف آ گیا، بہت کچھ ہوا، دس اینڈ دیٹ، لیکن اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ کتنے لوگوں کا خوف اتنا قلیل ہوتا ہے کہ اس کے دن ہی اس کی ساری پرچھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ انسانیت میں اکثر ایسے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں درس سنتے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھول جاتے ہیں۔ کوئی کہتا رمضان میں آئے تھے پھر کیا ہوا، اتنے بعد ہے اتنا کچھ کیا ختم. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایکسپیرینس کی بات ہے کہ لوگ درس سنتے ہیں نا بس کہتے ہیں ٹوٹ پڑے، کیونکہ آپ تو سن ہی رہے ہیں نا کئی دن سے، کسی نئے بندے نے کوئی نئی بات پہلی دفعہ سنی ہے نا، پھر آپ اس سے پوچھیں اچھا قرآن سننا ہے؟ جی سننا ہے. کتنا سننا ہے؟ روز سننا ہے. آ جائیں گے آ جائیں گے. اتنا دل اس وقت میلٹڈ ہوتا ہے جس کو آپ کہیں کہ مولٹن سلفر کی صورت میں کیسا دل ہوگا، لیکن جو ہی آپ اس محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں ایک آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، دوسرا تیسرا، پھر مسلتیں، تقاضے، خوف، اندیشے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلے پھر آپ دیکھیں گے. پھر اگلے دن دو چار دن کے بعد ذرا سی دل میں سختی آئی پھر ختم. پھر کوئی سال چھ مہینے بعد اللہ کو سنوا دے گا تو دل میں جذبے آ جائیں گے. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا وقتی اثر ہوتا ہے اس کا کہ اس سے پائیدار قسم کی نیکیاں وجود میں نہیں آتی تھوڑی دیر کے. اور یہ خوف کب آتا ہے؟ کوئی مر جاتا، قریبی موت آ گئی کسی کی، گھروں میں، اپنے پیاروں میں، اس وقت انسان بہت مطالبے کرتا ہے. اسی طرح یہ خوف کب آتا ہے؟ جب آپ خود کسی بیماری سے گزرتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آپ کے گھر والوں کو کوئی دکھ ملتا ہے، انیوژل حالات آتے ہیں. یا یہ خوف کب آتا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، اسی طرح سیلاب آتا ہے، سونامی آتی ہے. یا یہ خوف کب آتا ہے؟ جب کوئی آپ کو ایسی ویڈیو دکھا دیتا ہے جس میں اینیمیشن کے ساتھ آپ کو جہنم کے اور قیامت کے منظر دکھائے میں، یا کچھ نہ کچھ، بہت تھوڑی دیر ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم. کبھی کوئی ایسی نماز جو دل سے پڑھی ہو اس میں بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی ہم اس سے باہر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں بالکل یاد بھی نہیں رہتا ہم کیا کریں، پھر وہی برے کام اور وہی ساری چیزیں جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آگے، اور اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے ویسے، کسی درس کے دوران بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اور کسی اور عبادت کے دوران بھی، لیکن اس طرح کی باتوں سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. کبھی پورے درس میں صرف ایک ہی سسٹر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی آنکھوں سے، جن کے چہرے کو دیکھ کر درد دینے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بس اندر کوئی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ آگے بڑھتی ہیں تو بہت خیر آ جاتی ہے. ایسا خوف اگر کبھی کسی کو نصیب ہو سننے والوں میں، تھا ہی نہیں دنیا میں، پروفیشن کچھ اور ہے، کچھ اور، ایسے خوف کو فوراً پرزرو کر لیں. یہ ایسا خوف ہے کہ جو آپ کو بار بار نہیں ملے گا، اور جو نیت کی ہے نا مشکل میں پڑھ کر اس پہ جم جائے. مثلا یہ خوف آ گیا، بس جی مجھے تو قرآن پڑھنا ہے، چلے جی مجھے کورس میں ڈال دیں، کورس میں ڈال دیا گیا، ایک مشکل آئے گی، کوئی کہتا نہیں جو کورس کرنا ہے بس میں نے اس طرح حج کرنا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ بڑی بات نہیں ہے، حج کریے، آپ کو کون روکتا ہے. نہیں کورس تو کرنا ہے پر میں نے دسمبر میں پاکستان جانا ہے، تو جائیے، آپ کو کون روکتا ہے. آپ جب حکم ہو کے کہیں جاتے ہیں، آپ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، امریکہ جائیں، آپ واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں، اور وہ کون سا سال آپ کی زندگی کا ہوگا خیر سے جب آپ پاکستان نہیں جائیں گے. مجھے ناروے میں تو لگتا ہے ہر بندہ ہر سال ہی جاتا ہے، الا ماشاء اللہ جن کا وہاں کوئی نہ ہو یا کوئی اور مجبوریاں ہوں. تو یہ تو چلتے ہی رہے گا. کئی ایسے ہمارے ابھی یہ ریسنٹلی چونکہ کورسز شروع ہوئے اور ہو رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بس میں تو اتنے دن کے لیے ادھر ہوں، پتہ نہیں پھر میرے میاں کی جاب ہوگی. تو میں نے کہا پھر تو فوراً کریں، ایک مہینہ دو مہینہ آپ جا کے اس کو آن لائن پہ موو کر لیں. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں میں تھوڑے دن کے لیے آئی ہوں، تو تھوڑے دن میں اپنا پودا لگا جائیے، آگے جائیں گے تو دوسری طرف چل پڑیں گے. دیوالت اندیشہ ورنہ ہماری ایک سسٹر آج کل اپنے ملک میں گئی ہوئی ہے، ان کے صرف وہاں جانے سے جو حل چلے ہیں نا، جو ساتھی میرے ساتھ تھے وہ میسج کبھی سنتے تو ان کے بھی کانوں میں پڑتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بس یہ تڑپ اللہ مجھے اور آپ کو لگا دے. آن لائن کورسز جو ہمارے اس وقت چل رہے ہیں، آپ کو بتا بھی شاید کچھ کو ہے کہ نہیں، وہ اس کے ہزاروں فلائر بانٹ کے، یعنی اتنا چھوٹا سا میسج جو میں نے کل رات آخری سنا، تو میں سوچ رہی تھی نہ ان کے ملک کا کورس، نہ ان کا یہ اتنا خوبصورت اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے ابھی وہاں، لیکن آن لائن پہ نیا کورس ویر الجنہ ابھی لاسٹ ویک شروع ہوا ہے، یعنی یہ سیکنڈ ویک ہے اس کا اور واٹس ایپ کی کلاسز کے جو میسجز ہیں نا، اس کو وہ کس طرح کر رہے ہیں. کوئی 8-10 کورسز کے تو میرا خیال ہے انہوں نے اس کے نام لیے، میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہے. صرف اس سوچ سے میں آپ کو سنانے لگی ہوں کہ یہ خوف کہ میری وجہ سے دوسرے کو فائدہ ہو، یعنی ان کی باتوں میں درد ہے. صدق کل آپ نے سننے سے کچھ شیئر کریں، کیونکہ میں کہوں گی تو شاید مبالغہ کر دوں. آپ کو ان سسٹر کی تڑپ سے کیا محسوس ہوا؟ کچھ میسج رات میں میرا خیال ہے طاہر آپ نے بھی سنے تھے، کچھ محسوس ہوتا ہے سن کے؟ اندر کا جوش، یہ گرمی، یہ کیا کچھ ہو. آپ کے شہر میں کتنے اسکول ہیں، کتنے گروسری اسٹور ہیں، آپ اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب ہمارے ایسٹرن ملکوں میں جہاں ہیں ہی 100% اردو لوگ ہیں، تو تو وہ میرے خیال کو 20 کالجوں کے نام اس نے بولے ہیں کہ وہاں جا جا کے پرنسپلوں سے مل کر وہاں کے نوٹس بورڈز پہ ہم اس فیلول جنہ کا آن لائن کورس لگا چکے ہیں فلائر اور انوائٹ کر جو اس کی فنکشن تھی اس فرائیڈے کو ہم ان شاء اللہ اس کا پریزنٹیشن دیکھیں گے. یہ کیا چیز ہے, یہ تڑپ ہے؟ جی سر
زیادہ ہے, بلکہ بعد میں بھی شام تک اس چیز کو سوچتی رہی ہوں. تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم نے ان کا کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے استعمال کیا ہے. تو مجھے ان کا وہ اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ اپنے جسم کو انہوں نے کس طرح ٹولا ہوا تھا کہ میں نے کون کون سی نعمت سے جا کے شکر اس کا حق ادا کرنا ہے. تو ان کا صحیح لگ رہا تھا کہ ان کی نظر میں ان کے صحیح حق ادا کرنا یہی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ان کے کپانا کی بات تھی. تو مجھے ان کی یہ چیز بہت اچھی لگی تھی کل, اور ماشاء اللہ ان کا جس سے وہ بتا رہی تھی کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں تھا, جیسے وہ بھی بتا رہی تھی کہ ٹائر تھے یا انہوں نے سوچا تھا, اتنی چیزیں تھیں جو وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور وہ اچانک سے ہمارے سامنے آئے. کوئی کہہ رہا ہم لوگ گرافکس کر دیتے ہیں ہم لوگوں کے لیے, اور وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا وہ بیٹھ کے ان کو دے رہے ہیں. تو وہ
ماشاء اللہ
کا مجھے بہت اچھا لگا
تھا. اور نہ وہاں استاد ہے, نہ وہاں کوئی کرسی ہے, نہ صرف انہوں نے آڈیوز کے سہارے سے یہ بھی اتنا بڑا ایونٹ کیا اس لاسٹ ویکینڈ پہ نا. یہ کون لے کے آتا ہے لوگوں کو؟ ہمارے جذبے اور ہمارے شوق لاتے ہیں نا. تو یہ یقین کہ میں لاؤں, اور ابھی اس میں انہوں نے دو تین سسٹرز کا سنایا تھا کہ ان کا جملہ مجھے یاد ہے, صرف دورہ قرآن سن کے ان کے اندر اتنی چینج آ گئی ہے, یہ کہا تھا نا انہوں نے. تو یہ خوف کاثر تھا, انہوں نے اس کو قید کر لیا. اور اس وقت ہمارا آن لائن کورسز کی اتنی رجسٹریشن آ رہی ہے, جو رجسٹریشن آتی ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے. ہزاروں لوگوں تک وہ پیغام ابھی تک پہنچا چکے ہیں کہ آن لائن پہ کورس شروع ہوا. اور آپ میں سے شاید کسی کو نیٹ نہ یوز کرنے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنا گولڈن چانس ہے جو شروع ہے. نور اللہ نور کورس شروع ہے, ابھی واٹس ایپ پہ مشلے راہ کورس شروع ہو رہا ہے, وہ اس کو ہزاروں میں بانٹ رہے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ. اور تڑپ کے کسی کا نام نہیں ہے اس میں, کسی اسکول ادارے, ہمارا تو وہاں نام نشان بھی نہیں ہے ہمارے اسکول کے نام کا. وہاں بھی یہ چند ساتھی ہیں جو تڑپ رہے ہیں, یہ مجھے تو نہیں لگتا اللہ نوز دی بیسٹ کہ وہاں کیا حالات ہیں. وجہ کیا کہ وہ ایک سسٹر گئی ہیں, اور یہ جن سسٹر کی آپ کو بات کریں یہ بہت بڑا کچھ پڑھ رہی ہیں. مجھے ڈگری کا نام نہیں پتا, تو کل کی ایک شیئرنگ میں تھا کہ میرے ٹیسٹ بھی ہیں, امتحان بھی ہونے والے, پھر مجھے چین نہیں آتا کہ اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیسے کام چھوڑ دوں, کتنے لوگوں کو میرے اس کوششوں سے ہو رہا ہے تو میں اپنا تو کر ہی لوں گی لیکن میں لوگوں کے خیر کی بنوں. تو ایک جملہ میں نے پہلے بولا ہوا کہ تقوی ہم اپنی نظر میں یہ سوچتے ہیں نا, گناہوں سے بچنا, نیکیوں کے موقع کو ڈھونڈنا, یہ تقوی کا اس سے خوبصورت رنگ ہے. یہ خوف اور تقوی ملتی ہوئی چیزیں ہیں نا, آگے اس کی مور ڈائمینشن ہم تقوی میں پڑھیں گے. ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا خوف, آپ کو پتہ لگ گیا یہ کام کیا تو آگ میں جاؤں گی, یہ بھی خوف ہے. لیکن نیکیوں کے بہت سارے مواقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اور آج امت مسلمہ کا تقوی اور ان کا خوف اسی طرح کی چلنیوں میں پڑا ہوا ہے. ایک طرف گناہوں کو کرتے بھی ہیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں, وہ بیلنس ہی ہو جاتا ہے. دوسری طرف یہ کہ گناہوں سے تو ہم بچ ہی جاتے ہیں, نیکیوں کے موقع نہیں سمجھتے. میں نے کہا یہ ان کو کیسے خیال آیا کہ یہ فلائرز میں نے بانٹنا ہے, اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے ایک ایک فلائر جس پہ انک لگتی ہے, جس پہ وقت لگتا ہے, ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو, اور جن کو دیتے ہیں ان کو بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے کریں. اور دس سمجھ یہ بڑی خوبصورت ان کی شیئرنگ ہے, میں کوشش کروں گی اس کو کہیں نہ کہیں ڈال دیں آپ لوگوں, کوئی بھی جو بھی اس کو سننا چاہے. مجھے راتوں میں جگا دیتی ہیں یہ باتیں, سچی بات ہے. میں ڈاؤن ہو چکی ہوتی, کبھی تھک چکی, کبھی ایگزاسٹڈ, ایک میسج سنتی ہوں. یہ ایک میسج نہیں, یہ دن رات ماشاء اللہ چاروں طرف سے آتے رہتے ہیں میسجز, لیکن جو چیز قریب کی ہوتی ہے وہ منہ پہ آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں یہ ہیں وہ لوگ جو مجھے راتوں کو جگاتے ہیں, یہ مجھ سے کام لیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر تڑپ ہے کہ ہم نے انسانیت کو فائدہ دینا ہے. تو یہ خوف اللہ تعالی ہمیں عطا کرے, یہ خوف بندے کو حرکت دیتا ہے. اب اس کے بعد آخری خوف جو بالکل نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہے, کہ وہ خوف جو بندے کو نیکیاں کرنے سے ہی روک دے. آپ کہیں گے یہ بھی تو خوف ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. بعض لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی دھمکی کی شدت اور اللہ کے عذاب جہنم کی ہولناکی اور ان کے عذاب کی سختی سن کر مایوسی اور دل شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اپنے دل میں یہ ہوا بٹھا لیتے ہیں کہ اب چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر ڈالیں جہنم کے عذاب سے نجات ملنا مشکل ہے. ہوا خوف کو ہی کہتے ہیں بیسیکلی. اس مایوسی کا شکار ہو کر وہ عمل صالح کرنا ترک کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کے بقول اب اعمال صالح کی انجام دہی سے کیا فائدہ. آپ نے سنا ایسے لوگوں سے؟ ہم نے تو بخشی نہیں جانا جو کر رہا, کہ جنت میں ہم نے کہاں جانا ہے, چلو ادھر ہی مستی کر لو. جس کو جہنم کی شدت کا پتہ چل جائے کیا وہ یہ بات بول سکتا کہ چلو آگ بھی جانے جہاں انجوائے کر لیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو پتا ہے کہ کل صبح اٹھتے ہی کسی نے مجھے جلا دینا ہے تو کہتے چلو آج میں ذرا موج مستی کروں, اس کا تو دل دھڑکنے لگے گا کہ کل ہوگا کیا, کل کے اندیشوں میں اس کی آج کا سارا سکون ختم ہوگا. تو یہ جو لوگوں کا خوف ہے نا کہ نہ ہم اس کو سمجھیں بس عمل چھوڑ دیں, یہ برا خوف ہے. اور اسی کے اوپر آج بہت کچھ بولا جاتا ہے. آپ لوگوں کو روحانی تعلیمات کے نام پہ واضح ایسے ہی خوف دیتے ہیں, بس کچھ نہیں ہوگا تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ جو رابعہ بصری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دن اٹھی اور پانی لیا اور کہا کہ میں جہنم کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور برف لے کے جنت کو ٹھنڈا کر دوں. کیوں؟ کہ تم جہنم سے بچنے اور جنت کی آس میں جو نیکیاں کرتے ہو بس تم اللہ کی محبت میں کرو, جنت جہنم بعد کی بات ہے. یہ سب اسی قسم کے کھیل ہیں. یہ میں تو مانتی نہیں کہ ایسا کال ہوگا ان کا, اگر ہے بھی تو یہ درست نہیں ہے. ایسا خوف جو آپ کو عمل سے دور کر دے, حد سے زیادہ ڈرا دے, بیکار بنا دے, اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ پھیرنے پر آمادہ کر دے, یہ نہ عقلن ٹھیک ہے نہ شرن ٹھیک ہے. اور ایسا خوف عموماً ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بس اپنے من پسند طریقوں سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اور یہ حرام ہے. علماء کرام اس کو حرام قرار دیتے ہیں, شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. نہ یہ خوف مطلوب ہے نہ مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو معاملات دیے دین کو سیکھنے کے, صحابہ میں ایسا خوف ہوتا تو بیٹھے رہتے. دیکھیے کبھی صحابہ کی زندگی پڑھ کے تو دیکھیں. اب انشاءاللہ سیریز کے بعد ہم اگلا ٹاپک صحابہ کی شروع کریں گے اس کورس کے بعد. لیکن آپ فیل کریں گے کہ صحابہ میں عمل تھا, حرکت تھی. اللہ کے نبی میں خوف تھا لیکن حرکت والا خوف تھا. ہمارا خوف ہمیں آرام سے بٹھا دیتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر خوف کا اعلی مقام یعنی حرام چیزوں کی طرف پڑھنے والا, یعنی جب نے سب سے پہلے پڑھا خوف واجب عطا کرے کہ ہم حرام کو تو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزوں کو بھی لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا تو ملے گا کیا؟ تو 13 فوائد اور ثمرات ہیں ہمارے پاس جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ تو سوچتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے سے زندگی اجیرن. لوگوں سے پوچھے نا, اللہ کا خوف زندگی بور, اللہ کا خوف خواہشیں ختم. لوگ یہی سوچتے ہیں اللہ کا خوف ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں تو آپ دیکھیے اتنے فوائد ہیں. اور ہر وہی بات ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا, اس کے دنیا میں بھی فوائد ہوتے اور آخرت میں بھی ملیں گے. خوف الہی بھی عبادت ہے, تو خوف الہی کے نتیجے میں دنیا میں بھی فوائد ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے. اور انسانی کمزوری ہے کہ جب اس کو کسی چیز کا فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو پانے میں وہ زیادہ کوشش کرتا ہے. تو ہم پھر اس کو اپنے لیے سوچیں گے کہ کیا میں واقعی اس کو پانے کی کوشش کروں گی اور کرتی ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ بندے کا اخلاص کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. جس دن سے یہ سیریز شروع ہوئی آپ اخلاص کے بارے میں سن رہے ہیں. پہلے دن کا لیکچر مس ہوا تھا, اس کو ریکارڈنگ سے جا کے سن لے. اخلاص اتنی بڑی دولت ہے. تو جب خوف آتا ہے نا تو اخلاص پہ ہوتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ خوف لیڈس ٹو اخلاص. جتنا اللہ کا خوف زیادہ آپ خالص ہوں گے. دیکھیے ہر بندہ اعلیٰ درجوں کے ساتھ قرآن پکڑنے نہیں آتا. جس دن قرآن کے کورسز شروع ہوتے ہیں اس دن تو ہاتھ ہی اتنے گندے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے ہاتھوں میں آ گئی یہ کتاب, وضو تو کر لیا لیکن میرے یہ گناہگار ہاتھ اس کتاب کو چھوئیں گے, میری زبان, میری آنکھیں, میرے کان اس کتاب کو پڑھیں گی. اس دن بہت سارے لوگ بڑے گندے بھی ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ کا خوف آتا ہے نا تو اخلاص بھی آتا ہے. پہلے دن بندہ مخلص نہیں ہوتا, وقت لگتا ہے. نیکیاں شروع کرتے ہیں. آپ کو دکھ رہا ہے نا کہ میں کر رہی ہوں لیکن ریاکاری بھی دل میں آتی ہے, تعریف سے بھی خوش ہوتی ہوں, تنقید پہ چھوڑنے کو بھی دل کرتا ہے. کرتے رہے کرتے رہے, ایک دن آئے گا کہ خوف کے ساتھ کرتے کرتے جو کام آپ آگے بڑھیں گے تو آپ مخلص ہوں گے. میں مخلص لفظ کے ذریعے اخلاص کو کہتی ہوں بے نیاز. آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے اچھا کہو یا برا. آپ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری اس چیز کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں تو اپنے فائدے کے لیے آتی ہوں. پھر ایسے بندے کو کسی کی بات چبھتی نہیں ہے, پریشان نہیں ہوتا. اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کے کپڑے پہ کوئی دھبا لگ گیا, اب ایک ایک پہلے ہی دن اس کو دھو کے پھاڑ ہی دے. دوسرا لوگ کیا کرتے ہیں, دھل گیا نا صاف ہو پہنو, دوسری دفعہ دھو گے ذرا اور کم ہوگا، پھر تیسری دفعہ دھو گے، آپ دیکھتے چار چھ دفعہ جب وہ کپڑا دھلتا ہے تو داغ صاف ہو چکا ہوتا ہے، یہی ہمارا حال ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے اخلاص اور خالص ہونا یہ پیک ہے، یہ تو بہت لمبے سفر ہے. سارے صحابیوں کے ساتھ بھی لفظ مخلص نہیں آیا، ان میں بھی کئی ابتدائی درجے کے تھے، کئی دوسرے درجے کے تھے، تو خوف بڑھاتے جائیں اخلاص بڑھتا جائیں گا. اور اخلاص کے فائدے کیا ہیں اس کے لیے آپ پہلا ٹاپک دوبارہ پڑھے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی قدر رہے گی. سورت دہر جس کو الانسان بھی کہتے ہیں، اس کی آیت 9 اور 10 میں آتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں یا اس دن سے ڈرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا، یعنی ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جو سختیوں والا دن ہوگا. اب آپ دیکھیے کھانا کھلانا ہمارے کلچر میں کتنا مرغوب ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری خوشی، ہمارا غم، شادی، منگنی، بیاہ، کسی کے گھر جانا پورا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کو کھلاتے نہیں. یہ میں سوچتی ہوں کہ ہم پاکستانیوں میں یا جو بھی مسلمز ہیں یا جہاں کے بھی ہیں ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہم خود بھوکے رہیں گے لیکن دوسرے کو کھلائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا کلچر وہ نہیں ہے کہ اپنا سیب کھولا کاٹ کے کھانے لگ گئے، دوسرے کو پوچھا بھی نہیں. میں جہازوں میں اس چیز کو بہت فیل کرتی ہوں. اکثر آپ دیکھیں کہ کھانا آپ کے پاس ہوتا ہے نا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو نہ پوچھ اس کو نہ پوچھ، وہ کھا لے نہ کھائے وہ اس کی مرضی، لیکن شرم آتی ہے. آپ بریک میں اپنا کھانا کھول کے بیٹھے، میرا نہیں خیال کے ساتھ بیٹھے کو اپنا پوچھے، فطری سی بات ہے ہمارے کلچر میں. لیکن اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اپنے شعور کے ساتھ سوچیں کہ میں کسی کو کھانا کیوں کھلاتی ہوں، عموماً ایک وجہ ہوتی کہ انہوں نے بھی کھلایا ہوا، دعوت کھائی ہے تو کھلانی بھی پڑے گی. میں دعوت تو چھوڑے لوگوں کے منہ سے سنتی، افطاریاں کھائی ہوئی ہیں تو اب افطاری کرنی بھی پڑے گی. اچھا جی، پھر دوسری چیز ہم کیوں کھلاتے ہیں، نہ کھلایا تو لوگ باتیں کریں گے. مثلا ایک نئی دلہن نے شادی ہو کے آئی، اب ساری خالاؤں نے بلا لیا، آپ نے نہیں بلایا، یہ بھی ایک مجبوری ہے، یعنی رسمن بھی بلاتے ہیں کہ اچھا جی سب نے دعوت کی نئی دلہن کی تو میں نے بلانا ہے، پھر سب نے اس کو جوڑا دیا تو میں نے نہ دیا، تو وہ کیا ہو گیا، ولی وجہ اللہ نہیں ہوا. اس میں کیا ہوا، پھر پکایا کیا کچھ، دس دس کھانے ہم ایک ایک دعوت میں پکاتے ہیں، کیوں کہ لوگ سوچیں گے کہ زیادہ نہیں پکایا، حالانکہ وہ جو آنے والے وہ روز گھر میں ایک ہی روٹی سالن بناتے ہیں، آپ دو بنا لیں تین بنا لیں دیٹس اٹ ختم. آپ دس ڈشیں بنا کر اگلے کو بھی مشکل میں ڈالتے خود کو بھی. اور یہ سب چیزیں اگر عام طور پہ ہو رہی ہیں اچھی نیتوں میں، رشتے داری، صلہ رحمی، اٹس گڈ، لیکن سب سے زیادہ قابل رحم مجھے وہ سسٹر لگتی ہیں جو سارا دن چولہا کے آگے کھڑی ہوں، بلکہ ایک دن نہیں لوگ تو دو دو دن پہلے شروع ہوتے ہیں، اور ان کے کھانے کو کھانے وہ لوگ آئے جنہوں نے اس کے بعد مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی. آج آپ دیکھیے کہ ہماری دعوتیں، ہماری شادیاں، ہماری مہندیاں، کھانے بڑے بڑے کیا اس کرائیٹیرین پہ ہوتے ہیں کہ اس کو کھا کر لوگ نیکیاں کریں تو ہمیں اجر ملے. یہ سوچ تو آپ اپنے شوہر کے لیے رکھیں ذرا کہ میں جو کھانا پکا رہی ہوں اس کو میرے ہسبینڈ کھائیں گے، پھر اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو عبادت اللہ ان سے کرائے گا، پھر وہ فجر پڑھیں گے، پھر وہ قرآن پڑھیں گے، پھر وہ اللہ کے راستے میں بھاگیں گے. یہ میرا کھانا جا کے طاقت ان کو دے رہا ہے، تو آپ کو یقین کریں اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا عبادت لگے گا. ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ اس حدیث پہ عمل کیجئے کہ تمہارا کھانا متقی کھائیں، تمہارا کھانا تقوی والے کھائیں. صاف کہہ دیں جس کو دعوت پہ بلائیں اس صورت میں کھانا کھائیں کہ آپ نے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. یہ تو بڑی بے خوفی کی بات ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے اہتمام ہے، لیکن ہمارے کھانے کو کھا کر کوئی نماز بھی نہ پڑھے، کوئی کان پہ جو نہیں رنگتی. میں تو کبھی نہ کھلاؤں کسی کو، اللہ جانتا ہے. بندہ ثواب کے لیے صدقے کے لیے ضرورت مند کو دے دے، کافر کو بھی دے دے، جس کو مرضی دے دے، وہ ایک صدقہ ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ دعوت کریں کس کی، کہ جو بے نمازی ہے، جو اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی حرام کام میں ہو، تو میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کروں. میں وہی پیسہ دے کے کسی اور کو کہوں گی، کسی نمازیوں کو، کسی عبادت گزاروں کو یہ کھلا دیں. تو ہمیں اپنی ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ اللہ کا خوف بڑھے گا انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ پلس مائنس بڑھتے جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسری چیز خوف الہی سے جو ملتی ہے اعمال صالحہ کرنے پر انسان کو خوف ابھارتا ہے. یعنی جتنا آپ اپنے اندر خوف محسوس کریں گے اتنا نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا. سورت نور آیت 36 اور 37 ادھر موجود ہے, جس میں جو ہمارے ریلیونٹ بات ہے وہ کیا ہے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, یعنی وہ لوگ جو مسجدوں میں ہوتے ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تجارتیں ان کو غافل نہیں کر دیتی اللہ کی یاد سے, یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا, سنا ہوگا نا, مدینہ کے بہت امیر شخص بن گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہجرت کر کے آئے تو جسم پہ کپڑے بھی بورے نہیں تھے. اللہ کے نبی نے ان کا بھی بھائی چارہ قائم کیا, ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی میرے سے مال لینا چاہیں موجود ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, دلون الا سوق, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. خیر وہ گئے وہاں اور سارا معاملہ ختم ہوا. ادھر سے چیز لی, شام کو آئے تو کچھ نفع لے کر آئے, کوئی چیز خریدی لی بیچی. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے میں ان کو دولت دے دی. اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ختم نہیں ہوتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا آخر اس کی وجہ کے حکمت, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تین اصول بنائے ہوئے اپنی کاروبار کے. نمبر ایک, میں نے اپنے کمانے کے لیے جب میں کاروبار میں یا اپنے جاب پہ ہوتا ہوں تو رجال اللہ تلہیہم تجارت, اس کو اپنے لیے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی. میرے پاس گاہک کھڑا ہے, میں کہیں موجود ہوں, جو ہی نماز کا وقت آتا ہے نا میں وہ کام بند کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں. یہ میرا ایک اصول ہے. اچھا جی, دوسرا کیا؟ دوسرا اصول کیا ہے ان کا کہ میں نے زیادہ نفع کی تڑپ نہیں رکھنی. ہم تو کہتے ہیں نا امیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ نفع لیتا ہے, وہ کہتے یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ جو بھی پہلا گاہک آتا ہے نا کہ جو میری چیز خریدنا چاہتا ہے, اگر مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہ ہو تو میں دے دیتا ہوں. پھر اس میں وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ 1000 اونٹ خریدے, اس لیے سے لیے کہ اس کو آگے مہنگے کر کے بیچ دوں گا. جب اونٹ میرے پاس آ گئے تو جو پہلی بولی آئی وہ اتنے کی تھی جتنے کے مجھے پڑے, لیکن میرا اصول ہے کہ نقصان تو نہیں ہوا نا. تو میں نے اس کو اوکے کہا, بس ایک شرط کر دی. میں نے کہا کہ اونٹوں کی گلوں میں جو رسی ڈلی ہوئی نا وہ میں اتار لوں گا, اونٹ تم لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے وہ رسیاں اتاری, 1000 رسی میرے پاس آ گئی اور اونٹ سارے میرے جتنے میں آئے تھے اتنے میں بک گئے. بعد میں ہر رسی میں نے 1-1 درہم کے بدلے بیچی, مجھے پھر بھی 1000 درہم کا فائدہ ہو گیا. میں نے ناجائز نفع نہیں لینا اور نافرمانی کا کام نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے نا تو اس کو مال میں بھی کمی نہیں ہوتی اور اس کی عبادت اور زیادہ اچھی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے خوف اختیار کیا وہ صبح سویرے سفر کے لیے نکلا, اور جو سفر کئی راہ میں چل پڑے وہ منزل تک رسائی پا کر رہے گا. یاد رکھو اللہ سے سودے بازی بڑی قیمتی ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے. کیا پتہ چلا, جلدی کاموں کا آغاز کریں. جتنا صبح اٹھ کے آپ کاروبار پہ جائیں گے, جتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام شروع کر دیں گے, اتنے اس دن میں آپ کے لیے بھی برکت ہوگی. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے اور یہ انسان کو اعمال پہ لاتا ہے. تیسری ایک بڑی ہی سمپل سی وجہ سمجھ آتی ہے, تیسرا فائدہ اللہ کے خوف کا, کہ گناہوں میں سے کشش ختم ہو جاتی ہے. خوف الہی سے گناہوں کی رنگینیاں ماند اور سرور و کیف مقدر ہو جاتا ہے. بات تو جملہ مشکل ہے, آپ آسانیوں میں سمجھ لیں. رکو نائٹ کلب میں کوئی گیا, خوب ناچا کودا اچھلا کودا, اس کو ہلکا سا شک پڑ گیا ڈاکٹر کی طرف سے کہ دیکھو وہاں جا کے شراب پیو گے پھر ناچو گے, اس سے تمہارے دل پہ بوجھ بڑھے گا اور دیکھنا کل صبح تک تمہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوگا. گمان رکھ لیں, یا تمہارے لنگس کام کرنا چھوڑ دیں گے, کیا وہ شخص وہ مستی کی رات گزار سکتا ہے؟ کر بھی رہا ہوگا نا کسی کے کہنے پہ, تو خوف کیا ہوگا, ابھی دیکھنا تھوڑی دیر بعد دل میں درد ہوگا اور گر جاؤں گا. بس یہی سمجھ لیں, خوف خدا بندے کو گناہوں کی کشش کم کروانے میں مددگار ہوتا ہے. اس کو آپ لکھ لیں, اتنا خوبصورت یہ نسخہ ہے, اپنا گناہوں سے میلان کم کرنا, دنیا میں بھاگ دوڑ میں سے اپنے آپ کو کھینچ کے لانا, شہوتوں کا قلع کما ہو جاتا ہے. امام ابن قدامہ کہتے ہیں خوف الہی کے ثمرات اور فوائد میں یہ بھی ہے کہ خوف خدا شہوات کا قلع کما کر ڈالتا ہے اور گناہوں کی لذتوں کو بدمزہ کر دیتا ہے. بس اللہ سے ڈرنے اور خوف کھانے والوں کی نگاہوں میں پسندیدہ گناہ بھی مکروہ اور بدمزہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک وقت تک انسان گناہ کرتا ہے نا اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا, ایسے ہی ہے نا. کوئی کہتا ہے نا کہ آپ تو بڑے نیک ہیں, تو آپ اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں, نیک تو ہم تب تھے جب قرآن نہیں پڑھتے تھے. کسی اسٹوڈینٹ کی شیئرنگ یاد آ گئی ہے, ان دن پہلے بھی کسی نے شیئر کیا تھا, تو یہ میرے سامنے خود بھی ہوا کہ انہوں نے مائک پہ آ کے کہا کہ ہم تو اتنے مزے سے جنت جا رہے تھے, یہ استاذہ نے آ کے ہمیں کان ڈال دیا. اتنے پیارے جملے تھے کہ ہم تو بڑے مزے سے جنت کے راستے پہ جا رہے تھے, بعد میں پتہ چلا سویل الجنہ تو کوئی اور ہے. اور یہ سچ ہے, ہم اپنی خواہشوں کی اور خوش فہمیوں کی جنت میں جا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی کریں گے دیکھنا ہم جنتی ہیں, ہم امت مہدیہ میں سے, اور ہم فلاں اور ہم فلاں کی نسل سے, ہم عالم کی اولاد اور ہم حافظ اور قاری. لیکن جس دن اللہ کا خوف آتا ہے لذت ختم. آپ اس کو سمجھیں, بیسیں مثالیں آپ کو دنیا سے سمجھ آئیں گی. پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف ہو تو کوئی قانون شکنی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ریڈ لائٹ توڑ کے آگے نکلتے ہیں, کوئی لڑکے ہیں چار چھ بیٹھے گاڑیوں, کہتے ہیں دیکھنا ٹریفک سگنل کو ہم اوبے نہیں کرتے, دیکھتے ہیں کیا مزہ آگا, پھر ہاں ہورا کریں گے. لیکن ان کو پتا ہے جو ہی وہ آگے نکلے اور کیمرے نے ان کی تصویر لے لی یا پولیس مین نے دیکھا اور ان کے گھر میں کوئی 700-800 کرون کا جرمانہ بھی آ گیا اور زیادہ بھی مستی کریں گے تو چالان ہو گیا, مجھے بتائیں یہ مستی کر سکیں گے؟ چھوٹی سی مثال ہے. اگر پکڑے جانے کا ڈر ہو تو کیا دنیا کے قانون بھی بندہ توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا. آپ کہتے چلو بغیر ویزے کے ذرا انٹر ہو کے دیکھتے ہیں کسی ملک میں, کتنا مزہ آئے گا, انجوائے کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو امیگریشن پہ لوگ ہیں وہ آپ کی ایک ایک چیز دیکھ لیں گے, اور دیکھ لیا تو کوئی جرم نکل آیا تو پکڑ لیں گے آپ کو. جب پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے نا تو پھر یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں. آج ہم کیوں ان گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پکڑ کا ڈر نہیں, ہم سوچتے ہیں ہمیں نہیں پکڑنا. اور یاد رکھیے جس قوم کا عقیدہ آخرت مجروح ہوتا ہے نا ان میں پھر خوش فہمیاں اور باتیں, وہ تل کا امانیج ہوں. سورت بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی امانیج ہی تھی کہ دیکھنا اس دروازے سے گزر جاؤ تو جنتی, یہ پانی پی لو تو جنتی, اور فلاں قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک دو تو جنتی ہو جاؤ گے. یہ چیزیں انسان کو دنیا میں ہوں تو پھر درست نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بہترین انسان بنا کر پیش کیا. حلال چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے, مباح چیزیں ان کے لیے بہت پسندیدہ تھیں. آپ نے کہا کہ مجھے دنیا کے مال میں سے عورتیں اور خوشبو پسند ہے, جائز ہے نا, حلال کی جگہ. کیا کسی ناجائز جگہ پہ نظر اٹھا سکتا ہے ایک بندہ؟ ایک لڑکا کیا ایسی جگہ پہ نظر ڈال سکتا ہے جہاں اس کو نہیں ڈالنی؟ کوئی چٹ چیٹ ہو سکتی ہے اگر اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے, انگلوں کی پوریں کل گواہیاں دیں گی جس سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. آج کیا کیا مصیبتیں بن گئی, پہلے تو فیس بک پر نام تھا, اب اس پہ چونکہ کچھ اسلامک چیزیں آنے لگ گئیں تو اس کو چھوڑ کر اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں چیٹ اور کیا کچھ آ گیا. لڑکے لڑکیاں, اب آپ دیکھیں وہ وقت آ گیا کہ ہمارے ہاتھوں میں ڈیٹنگ کے ایپس موجود ہیں. ہمارے ہاتھوں سے مراد ہماری نسلیں ہی ہیں نا. تم ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو, دوستی کرتے ہیں, تم کون ہو کیسے ہو اور باتیں کرتے ہیں. میں کہتی ہوں خوف آتا ہے مجھے یہ وقت کا سوچ کے کہ یہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی تھی, اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن پختہ کر چکے ہوتے 15-16-17 سال کی عمر تک, تو یہی چیزیں دنیا میں اسلام پھیلاتی. یہ کمپنیاں بنانے والے جو یہ کرتے ہیں شاید اللہ ان کے کفارے کر دے کہ اس سے اتنی خیر پھیل رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ذہن سازی کیے بغیر اپنی یہ چیزیں دوسروں میں عام کرتے ہیں. تو لہٰذا بچوں سے آپ نے اللہ کا خوف لانا ہے یا غلط چیزوں سے روکنا ہے. آج کے دور کے یہ گناہ عام ہے, آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں, ہاتھوں سے کیا دیکھتے ہیں, اور اتنا آسان ہے غلط چیز دیکھنا. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کبھی تصور میں ہی نہیں آیا کہ وہ لفظ لکھیں. لیکن جن کے کچے ذہن, تجسس کی عمر, ادھر گندگی ادھر گندگی, سڑکوں سے گزرتے ہوئے گزرنا محال ہے, کیا ایک انسان ایسے کام کرتا ہے؟ کسی ایک ایسی جگہ سے مجھے گزرنا پڑا کہ بس ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں گندی ہو گئی. ایک دن بھی گزری اور مسجد کا رستہ, تو میں نے کہا یہ کون بے حیا ہے, میں سمجھی کہ یہ کپڑے بیچتے ہیں ایسے. تو بعد میں جب دوبارہ کسی اور کے ساتھ سے گزرے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, آپ ان دکانوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شاید وہ سن باتھ لینے والی کو مصیبتیں ہیں کہ اپنا جسم ایسے جسم کے ایک ایک انگ کھول کھول کے دکھائے ہوئے کہ واللہ ہی میں کہتی ہوں کیا ڈھکے اور کیا چھپے. لیکن اس سے بھی بڑی جو دکھ کی بات کہتی اسی دکان کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی نے پتہ نہیں کیا دکان کھولی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر میں نے انہیں کہا خط لکھے آپ کمیون کو دیں کہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے انمیرڈ بچے ہیں, ہمارے مرد ہیں, ہمارے مرد ادھر موجود ہیں, کیا حالات ہوتے ہوں گے, کیا یہ نظروں کی گندگی نہیں, اور گزریں کریں کیا کریں, ہم مجبور ہیں, کہاں مجبور ہیں آپ. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں اس علاقے میں رہنے والے 50% لوگ یہ لیٹر لکھ کے کمیون کو دے دیں تو وہ ضرور اس دکان کو کہیں گے جو کرنے اندر جا کے کرو. اور انہوں نے جگہ بھی وہ لی ہوتی ہیں جہاں دن میں میرے گمان کے مطابق ہزاروں لوگ گزرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا آپ کا بیٹا وہاں سے گزرتا ہوگا, آپ کا شوہر وہاں سے گزرتا ہوگا, آپ کی جوان بچیاں وہاں سے گزرتی ہوں گی, اور میرے گناہگار کانوں نے وہاں سے لڑکے لڑکیوں کو کھڑے ہو کر گزرتے سنا. مغرب کی اذان ہو رہی تھی, مسلمان لڑکے لڑکیوں شکل سے لگ رہے تھے اور وہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جس وقت مسجدوں میں جانے والے جا رہے ہیں تو وہ اس وقت کھڑے وہاں کیا باتیں کر رہے تھے. یہ روڈ کی بات ہے, مجھے کہیں جانا نہیں پڑا, مجھے کان نہیں لگانے پڑے, یہ فٹ پاتھ پہ کھڑے لڑکی لڑکوں کی باتیں بتا رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا؟ یہ گندگی ہے, یہ فلتھ ہے, یہ ڈرٹینس ہے, آپ اس کو جو مرضی کہیں, یہ ختم کرنا ہے اللہ کا خوف. مرثد بن مرثد کو اللہ کا خوف ہی تھا تو انہوں نے اندھیری رات میں اوناق کی دعوت نہیں قبول کی نا. کفل کو اللہ کا خوف ہی آیا تھا تو انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا نا. آج میں اور آپ اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہیں, اپنے نسب پہ وہ بٹے لگوانے سے بچنا چاہتے ہیں نا, تو اپنی نسلوں کو اللہ کا خوف دیں, اور اس کے لیے آپ کو اپنے اندر اللہ کا خوف لانا پڑے گا. یہ ماں کے خون سے جاتا ہے, ماں کے دودھ سے جاتا ہے, ماں کے ہاتھ کی روٹی سے جاتا ہے. یہ جو روٹی آپ پکاتے ہیں نا اپنے بچوں کے دن میں دو بار, اس کے ذریعے خوف دیں بچوں کو. آپ کہتے ہیں کہ اسکول ہی نہیں ہے, کالج ہی نہیں, مسجدوں میں بھیجیں, کیا کریں, یہ کریں, وہ کریں. میں کہتی ہوں کال پڑ گیا, کال پڑ گیا آج. آپ جو کھانا پکاتی ہیں نا اس کے ذریعے خوف دیں بچے کو اللہ کا. آپ اس کو جو کھلاتی ہیں, اس کے کپڑے دھوتی ہیں نا, اس وقت کہا کریں اللہ اس کے گناہ بھی دھو دے, اللہ یہ کپڑے استری کر رہی ہیں نا اس کے, اسی طرح اس کے بھی بلکس نکال دے. جب ماں کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو بچا لے اور دوسروں کو نہ بچائے, اور آپ پھر اس کا علاج کیا کہتے ہیں, گھر بیٹھ جاؤ, پھر کیا ہوگا؟ جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے. جو تھوڑی بہت نیکی کر رہے تھے, جس سے کچھ فائدہ دوسروں کو دینا تھا, اسی کی برکت سے شاید اللہ نے آپ کو کئی چیزوں سے بچایا, وہ اور ہی اللہ کی برکتوں سے نکل گئے. تو لہٰذا اس خوف کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اللہ ہو کر تو ایسی سب حرام چیزیں نکل جاتی ہیں. کیسے ہوگا یہ سب کچھ, اس میں آخری حصہ تھوڑا پڑھیے گا. مثلا یہ لکھتے ہیں کہ شرن حرام قرار دی گئی چیزوں کے سرور و کیف کو اللہ کے عذاب اور اس کے وعد و وعید کے استحصار کے ذریعے مقدر کیا جاتا ہے. یعنی خلاصہ کیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے لوگوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے عذاب ان کے سامنے عام کیے جائے. یعنی لوگ گناہ عام کرتے ہیں نا, آپ گناہ کی سزا عام کریں. اور اسلام کا مزاج جو سورت نور میں ہم نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آج گناہوں کو اور خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہے. اسلام گناہ کو پبلسائز نہیں کرتا, زنا کو نہیں اس نے ایکسپوز کیا, وہ حالات نہیں بنائے کہ جس کو دیکھ کر زنا عام ہو, لیکن اس کی سزاؤں کو کھول کے رکھا. کیا زانی و زانیہ تو کیا ہوا؟ مثلا ایک زانی اور زانیہ یوم آخرت کو زانیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی یاد تازہ کر لیں, اور اس لہو اور پیپ کے بارے میں تصور کریں جو ان کے جسم سے اس دن بہ رہا ہوگا, اور زانی لوگ اس پیپ اور لہو کو پی کر اپنی پیاس بجھائیں گے. یہ تو یوم آخرت کی بات ہے, اگر ان کو قبر کے عذاب کا پتہ چل جائے جو ان کو قبر میں ملنے والا ہے تو یہ حرام کی خرمستیاں دور ہو جائیں, اور عیش و عشرت کی ساری دھما چوکڑیاں وہ بھول جائیں, اور بدکاری و فخش کاری کا مزہ بد مزہ ہو جائے. شراب نوشی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے دنیا میں شراب نوشی کی تو جنت کی شراب طہور کا جام پینے سے محروم ہونا پڑے گا, تو دنیا کی گندی اور سڑی بدبودار شراب پینے کی طرف طبیعت راغب نہ ہو, اور اس بدبودار اور سڑی شراب کو وہ منہ لگانا گوارا نہ کرے. سچ کتنا ضروری ہے اس وقت اسلامک سزاؤں کو اور جنت اور جہنم کے واقعات کو عام کرنا. کبھی جنت کی رغبت سن کے جوانوں کو شوق آ جاتا ہے نیکیوں کا, اور کبھی جہنم کا خوف سن کر وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں. آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں, جو قرآن سے جڑ چکے اس سے پہلے کیا تھے؟ کبھی ڈر تھا ماں کا, باپ کا ڈر تھا, بدنامی کا ڈر تھا, کہتے ہیں جو مرضی ہو ہم تو نفس کی بری کریں گے. تو قرآن نے آپ کو قیمتی بنا دی. اب رات کو آپ باہر نکلتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے کہ میں باہر جاؤں گی کچھ ہو نہ جائے, تو بے خوفی بندے کو بہت آگے کرتی ہے. امام ابن قدامہ کہتے ہیں جیسے کہ شہد اس شخص کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. یہ بات سنتے ہی مارے خوف کے شہد نوشی کی خواہش سرے سے ختم ہو جاتی ہے اور اعضاء اور جوارح میں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے. دل و دماغ کو تسکین ہوتی ہے. تکبر اور غرور خود بخود اس خبر کو سن کر چلتا بنتا ہے اور خوف کی وجہ سے پورے طور پر اس کو یہی فکر لاحق رہتی ہے اور اس کے انجام کار کے خطرے کی طرف اس کی نگاہ لگی رہتی ہے. اب اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں پڑ جاتی. اب اس کا اہم ترین مشغلہ یہی خبر بنتی ہے. اس کی سوچ وچار, اس کا غور و فکر, یعنی ہر چیز پہ یہ خوف جاری ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا. سانسیں گھٹنے لگتی ہیں اور اچانک پھر اس کی زبان سے یہی لفظ نکلتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں. پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. اب طویل کال ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں پورا خود بھی, کہ گناہ کی پکڑ کا خوف بندے سے چیزوں کی لذت ختم کرتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے ذرا سا شک پڑ جائے نا کہ جو گوشت تھا وہ خراب ہو گیا تو اللہ کی میں دیکھا کہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں ان کی فوراً بھوک ختم ہو جاتی ہے. ایک لقمہ اندر نہیں جاتا. کہاں گناہوں کے یہ لقمے ہوں گے. تو آپ اور میں سوچیں آج انسانیت اتنی بے خوف کیوں ہے. اس فرق کو محسوس کریں. گھروں کے نقشے چیک کریں. اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں. کیا چلتا ہے گھروں میں, کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کدھر ہیں, گھروں سے آوازیں کیا آتی ہیں, کس نام پہ آتی ہیں, کس طرح ہم نے غلط چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دیے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم کل پکڑے جائیں گے. اس لیے اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو لائیں. قرآن اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. کسی کی بڑائی کا احساس بھی بندے کو اس کی بات ماننے کے لیے تیار کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا سچا خوف دے دے. اللہ کے نبی کی ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ میں تجھ سے تیرا وہ خوف مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. ما تحول بینی و بین معصیتک, کہ اللہ مجھے وہ خوف دے جو میرے اور میرے گناہوں میں فرق ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی نے ہمیں آج پھر ایک بہترین لیسن دیا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ خوف کی کیفیت سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ خوف کی پہلی قسم کیا ہے اور وہ قسم کیا ہے؟ خوف جی واجب ہے. اور وہ عجیب خوف کون سا ہے؟ اب وقتی والا خوف آیا تو اس کو یوٹیلائز کریں گے. جی خوف مستحب ہے رکھنا ہے. جی بالکل واجب ہے. اور کیا کوشش کرنی ہے؟ کہ خوف کی اس قسم کو اکثر اپنے تیاری کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمیں جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی اور محرمات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ خوف ہمیں کس طرف لے جائے گا؟ یہ خوف ہمیں کس طرف لے کے جائے گا؟ نیکیوں کی طرف. قرب الہی کا ذریعہ بنے گا. جی بالکل. اور جنت کی طرف لے کے جائے گا, جہنم سے دور کرے گا. خوف کی دوسری قسم کون سی ہے؟ مستحب, اللہ کے قریب کرے گا. جی بالکل صحیح. اس خوف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ خوف کیا کرواتا ہے؟ اور ساحلین سے کیا ہے؟ جی مستحب خوف کیا کرواتا ہے؟ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرواتا ہے, تہجد کے لیے اٹھاتا ہے, روزہ رکھواتا ہے, سوری مکروہات سے بچاتا ہے, صدقہ خیرات کرواتا ہے. جی بالکل اللہ کے راستے میں نیکی کی ترغیب دیتا ہے, اللہ کی راہ میں جان لگانے کی ترغیب دیتا ہے. تو پھر ہم نے یہاں سے اپنے لیے عمل کی کیا بات لی؟ کہ ہم نے بھی اس خوف کو اپنے کے لیے واجب کرنا ہے. خوف کی تیسری قسم کون سی ہے؟ خوف کافر. جی یہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں؟ یہ کس وقت آتا ہے؟ جو تھوڑی دیر کے لیے آتا اور آتا ہے. اور یہ کس وقت آتا ہے؟ جب ہم کوئی قرآن یا حدیث کی بات کو سنیں گے. جو تھوڑی دیر کو آتا اور جاتا ہے جب ہم کوئی قرآن اور حدیث سے. ویری کامن خوف ہے. اور کیا یہ پھر چلا جاتا ہے؟ یعنی جب کوئی نصیحت کی محفل ہوتی ہے اس میں سنتے ہیں دل کرتا ہے اور پھر جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ایسا خوف جب تاری ہو تو جب کسی کام کا ارادہ کرے تو نیت میں کیا کرنا ہے؟ کسی چیز کی نیت کر لیں تو ریٹین رکھیں. اس وقت نیت کریں تو پوری کریں. جی پھر عہد کر لیں کہ یہ پورا ہو کر کے رہیں گے. اچھی نیت کریں. بالکل. اور کس قسم کے خوف سے منع کیا گیا؟ کیسا خوف؟ مضمون. ایسا خوف جو نیکی سے دور کر دیتا ہے, ڈراتا بہت ہے اور انسان اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روگردانی کر دیتا ہے. اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس قسم کے خوف کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ جب ہم بھی نیکی کا حکم دیں تو دین کی رغبت دینے والی بات ہو, بہت ڈرانے والی نہیں کہ لوگ عمل کرنے سے دور جائیں. پھر آگے ہم نے جو چیز دیکھی وہ خوف خدا کی سمگات. کیا ہمارے اندر اخلاص آ چکا ہے؟ کوئکلی ان شاء اللہ تعالی اس کو دیکھتے ہیں. جو پہلی چیز آتی ہے خوف خدا کے اثرات میں, کیا ہمارے اندر آ چکی ہے؟ کوشش ہے جاری. اخلاص, ٹرائنگ اور بیسٹ. جی اپنے اندر اخلاص, اور یہ آہستہ آہستہ انشاء اللہ تعالیٰ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایک دم نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ اس میں استقامت آتی چلی جائے گی. کیا خوف الہی بندے کو عمل صالح کرنے کا پر ابھارتے ہیں؟ اور کیا اللہ کے خوف سے گناہوں کی رنگینیاں مان پڑتی ہیں؟ جی بالکل پڑتی ہیں. جس طرح کوئی خوف ہوتا ہے تو کوئی کتنا ہی پسندیدہ کھانا سامنے آ جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا. اس لیے دنیا کی چمک دھمک اور یہ ساری چیزیں, جب اللہ تعالیٰ کا خوف, آخرت کا خوف, جہنم کا خوف ہمارے اندر آئے گا تو یہ چیزیں بالکل دور ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوف دے جو عمل کی طرف لے کے جائے, جو ہمیں نیکیوں پہ مجبور کر دے اور جو ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ خوف ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے, واجب ہے, مستحب ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ کام کروائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. درس و تدریس کے آداب اس کو لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج اب اگر ہم استاد بن کے کام کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آداب ہم دیکھ رہے تھے تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
مدحو ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. درس و تدریس کے آداب بک میں سے آج ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے پیچھے چھوڑا تھا. پیج نمبر 56 ہے اور دسواں پوائنٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک معلم کے لیے اپنے سبق کے ناطے سے کیا چیز اہم ہے. تو اس میں کیا ہے کہ سبق کے دوران مہمان آ جائے تو اس کی پاسداری کرے. یعنی سننے والوں میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو کبھی پہلے نہیں آیا, یا کوئی قابل عزت شخص ہے, کوئی بڑا شخص ہے کہ جس کو ایک پرسنلی توجہ دی جانی چاہیے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر روز آتے ہیں, کوئی ایک ہوتے ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگ اس طرح کے آتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے ہوتے اور کسی سے سن کے آتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ایکسٹرا پروٹوکول ہونا چاہیے, ان کو آتے ہوئے احساس ہو کہ کہیں ہم غلط جگہ پہ تو نہیں آگے اور کوئی شرمندگی کا احساس نہ ہو. اگر سبق کے دوران کوئی مسافر آ جائے تو خندہ پیرانی سے ملے, اس کے ساتھ تعلق اور محبت کا اظہار کرے, کیونکہ آنے والا حیرانگی سے دوچار ہوتا ہے, آنے والا پریشان ہوتا ہے نا. آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو ایک دم پہلے سے پریشان ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں اندر کیا ہوگا. عموماً کے لوگ آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ڈور کس طرف ہے. تو ایسے بندے کو پھر تعجب کی نظروں سے نہ دیکھیے, نہ زیادہ التفات کریں, کیونکہ اس سے وہ شرمندہ ہوگا. یعنی دونوں رویے نہیں رکھنے, بہت تعجب سے دیکھ رہے ہیں, حیرت سے, اسٹرینج لک سے, اور بعض دفعہ کسی کے آنے پہ بھی بہت ہی بچھنے لگتے ہیں لوگ. تو دونوں صورتیں اگلے کو امبیرس کرتی ہیں کہ میں نے خام خواہ کے ان کو ڈسٹرب کیا. اگر کوئی عالم فاضل آدمی ایسے وقت میں آ جائے کہ وہ کوئی مسئلہ شروع کر چکا ہو, جس کو رک جانا چاہیے حتیٰ کہ وہ آ کر بیٹھ جائے, اور جب ایسے وقت آ جائے کہ وہ کس مسئلے میں بحث کر رہا تھا تو اس کے سامنے اس مسئلے کو دہرائے یا اس کا مقصد بیان کرے. اس طرح اگر وہ کسی مسئلے میں بحث کر رہا ہو اور ادھر سے کوئی فقیہ یعنی عالم آ جائے, تو اس عالم اور فقیہ کے مجلس میں پہنچنے تک وہ اپنے سبق سے فارغ بھی ہو سکتا ہے اور جماعت اٹھ کر جا سکتی ہے, پھر بھی اپنی بقیہ تقریر کو مؤخر کر دے, یعنی پوسٹ پون کر دے, یا اس بحث وغیرہ کو ترک کر دے, حتیٰ کہ وہ فقیہ عالم مجلس میں آ بیٹھے, پھر اس مسئلے کو دہرائے یا بقیہ تقریر کو پورا کرے, تاکہ آنے والا حاضرین کے کھڑا ہونے کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو. ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جب آپ کی محفل میں کوئی ایسا شخص آئے کہ جس کو آپ پہلی دفعہ دیکھیں, یا کبھی نیا شخص ہے, یا علم اور رتبے کے اعتبار سے بڑا ہے, تو اس کو عزت دینی چاہیے. بہت زیادہ بھی نہ دیں کہ سارے ہی مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کون آ گیا, کیا ہو رہا ہے, سلام دعا شروع ہو گئی, اٹھ کے گلے ملنے لگ گئے, یہ بھی نہیں کرنا. اور نہ بالکل اگنور کریں کہ وہ آیا ہوا شخص واپس چلا جائے کہ مجھے تو کسی نے توجہ نہیں دی. عموماً اس کام کے لیے دوسرے لوگ ہونے چاہیے. ہم اپنے تناظر میں اگر اس بات کو عمل کے لیے دیکھیں تو ہم ہر دین کی محفل میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو آنے والوں کو بٹھائیں, کھڑا کریں. پھر اس صورت میں اگر دوسرے لوگ ٹیک کیئر کرنے کے لیے ہیں, جیسے گھر کی میزبان ہے یا اس ادارے کے ریسپشن پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, تو پھر استاد کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. پھر بلا وجہ اٹھنا یا ہلنا جلنا یہ ساری کلاس کو خراب کرے گا. عموماً پھر ایسے وقت میں کوشش کریں کہ زیادہ آئی کانٹیکٹ نہ ہو ان سے. مثلا آپ اسپیچ میں تھے, آپ نے دیکھا کہ آپ کے روم میں کوئی آ گیا, کوئی اندر آ کے بیٹھا. بعض دفعہ ایسے بندے کو صرف نگاہوں سے انسان ایک ہلکا سا اسمائل دے دے کہ جس سے اس کو فیل ہو کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے آنر دی ہے, اور پھر ان کو بیٹھنے دے جہاں بیٹھے ہیں. بعض لوگ بیچ بیچ میں پھر انسٹرکشن دیتے ہیں, ادھر بیٹھ جائیے, ادھر لیں, کرسی دیں, صوفہ دیں, کشن دیں. اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن بس ایک ہلکا سا آنے والے کو خیال رکھنا چاہیے. یہاں میں ایک بات کہوں گی کہ عموماً جب درس ہوتے ہیں اور نئے جگہ پہ درس میں لوگ ہوتے ہیں تو گھر والوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ پہلی دفعہ آئے ہوتے ہیں یا کوئی موقع ہوتا ہے, گھر ہاتھوں میں گفٹ پکڑے ہوتے ہیں, پھر ہر دفعہ بیل بجتی ہے, پھر وہ آتے ہیں, گلے ملتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں. تو ایسے وقت میں بھی گھر والے کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے اب جو بھی آئے گا آپ سب سے پہلے آگے بیٹھ جائیں, تاکہ کسی کی آپ سے نگاہ نہ ملے اور لوگ آپ کو ملنا نہ شروع ہو جائے. علم کی مجلس کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے, وہ نہیں خراب ہونا چاہیے. پھر کہوں گی کہ علم کی مجلسیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو عموماً خواتین گھروں میں سے جاتی ہیں درسواز کے سلسلے میں, اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جو ریگولر اسکول یا کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہیں. تو ان دونوں کا بھی خیال رکھا جائے گا. یہ سارے اصول جاتے جو ہم سن رہے ہیں ان کو موقع کی مناسبت سے استعمال کیا جائے گا. ایک بس ایسے نہیں کہ بس پتہ چل گیا تو اب اس کام کو ہم کر دیں, تاکہ پھر کہیں غلط نہ ہو جائے. موقع دیکھا جائے کہاں کس بات کا بہترین وقت ہے. پھر اگلا ادب یہ کہ سبق کے اختتام پر مدرس کیا کہے. عام طریقہ تو یہ ہے کہ درس دینے والا سبق کے اختتام پر کہے واللہ عالم,
یعنی اللہ خوب جانتا ہے. مفتی بھی یعنی فتویٰ دینے والا جواب لکھنے کے بعد اسی طرح لکھے, یعنی میں نے تو اپنے طور پہ کہہ دیا, باقی جو بات ہے وہ اللہ کو پتا. اس طرح یہ کہنے اللہ کو پتا, اس طرح یہ کہنے سے انسان کی اپنی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ پھر انسان ڈال دیتا ہے. کوئی غلطی ہے تو وہ میری اصلاح کر دی جائے, لیکن یہ کہ میں نے اپنی حیثیت سے بتایا, اب اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اختتام سے کچھ پہلے ایسے الفاظ کہے جس سے معلوم ہو کہ اب سبق ختم ہو رہا ہے, جیسا کہ یہ کہنا کہ آخر ہو, یعنی اب سبق ختم ہوا جاتا ہے, یا یہ کہے ما بعدہ یاتی انشاء اللہ تعالی, یعنی اس کے بعد والا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا. اور واللہ عالم کہنے سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو, یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کی خوشنودی کے بغیر اگر کوئی بھی لفظ بولا نا تو وہ بس پھیکے لفظ ہے. یہ نہ کہیں گے لوگ کہ واہ دیکھو کتنے تقوی والا ہے, ہر بات میں اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کا ذکر لیتا ہے, سبحان اللہ کو, واہ واہ کو, ایسی نیت نہ ہو. کچھ بھی کرنا ہے نا اللہ کے لیے, اپنے آپ کو یقین دلاتا رہے انسان کے میں اللہ کے لیے, میرا ہر کام اللہ کے لیے, میں جو کروں, میں جو کہوں, جو میں سنوں, جو بولوں, سب اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اخلاص بھی آئے گا اور اس کام کو انسان زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے گا. اسی لیے ہر سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے, تاکہ ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہو اور انتہا بھی اس کے ذکر پاک سے ہو. تو یہ بھی بہت ہی ایک اچھا اصول ہے کہ کوئی کام کریں تو بسم اللہ, جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طرح سے بات کریں کہ جس سے یہ فیلنگ آئیں کہ واقعی وہ اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے لیے کر رہا. درس دینے والے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جماعت کے کھڑا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہے, اس کے بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس طرح آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا, مزاحمت, اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ وغیرہ ہو تو وہ پوچھ لے گا. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے سامنے سواری پر سوار نہ ہوگا اگر اس کے پاس سواری وغیرہ موجود ہو. جب مجلس سے اٹھے تو مستحب ہے کہ مسنون دعا پڑے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کا مطلب کیا ہے, پاک ہے تو اے اللہ, تیری تعریف کے ساتھ نہیں ہے کوئی مگر تو ہی, تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری طرف لوٹتی ہوں. تو اس طرح کے لفظ انسان کو بہت ہی خوبصورت فیلنگز دیتے ہیں. جب آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی تھیں یا جو کمی کو تاہی رہ گئی تھی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو چکی ہوگی اور آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو بیچ میں کہا کہ فوراً نہ اٹھے, تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے نکل جائیں, بھگدڑ مچے گی خام خواہ استاد کو یا جو درس دینے والا ہے اس کے ساتھ رقم پہ لو, تو یہ اس کی رسپیکٹ کے خلاف ہے. پھر یہ جو بات انہوں نے کہی کہ ان کے سامنے سواری پر سوار نہ ہوگا, تو عموماً پہلے دور میں سواریوں کے لیے گھوڑے یا گدھے ہوتے تھے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے اوپر سوار ہوتا ہے تو تھوڑی سی انکمفرٹیبلنس فیل ہوتی ہے, بعض دفعہ ٹانگ سے کپڑا ہٹنے کا ڈر ہوتا ہے یا تھوڑا آکورڈنس فیلنگ آتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درس دینے والے کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ایک ڈفرینٹ تھوڑا سا آئیڈینٹیٹی ہو. درس دینے کے بعد وہ یہ بھول نہ جائے کہ میں نے بھی درس دیا اور اب میں ہنسی بھی کروں مذاق بھی کروں, ایک نپا تلا انداز, ایک ٹھکا چھپا, تاکہ لوگ آپ کو ایک ایک چیز سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں. اب آپ کہیں اگر درس دینے جاتی ہیں یا اگر آپ کہیں بھی کوئی علم کی بات پہنچاتی ہیں اور درس کے دوران تو بہت پروٹوکول سے اور آپ جناب کریں اور درس کے بعد آپ ہاتھوں پہ ہاتھ ماریں, کہہ لگائیں, ہنسیں, چیما چپٹی ہو, مذاق ہو, تو آپ کے درس کا اثر ختم ہو جائے گا نا. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو درس دینے والا ہے یا جو معلم ہے وہ بلا ضرورت پھر وہاں نہ ٹھہرے. عموماً لوگ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ جائیں تاکہ ہم کھل کے باتیں کریں, لوگ ان کو دیکھ کے ایک دم چھینپ سے جاتے ہیں,
ویسے میں نے دیکھا کہ جہاں بہت زیادہ پھر بعد میں موقع دے دیا جائے بیٹھنے کا تو بعض دفعہ وہ محفل اتنے ہنسی مذاق ٹھٹھے پہ ختم ہوتی ہے کہ وہ سارے درس کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے. مہذب طریقہ تو یہی ہے کہ جب درس ختم ہو اگر کوئی کھانے پینے کا ہلکا پھلکا ارینجمنٹ ہے بڑے اچھے مہذب انداز میں اس کو سرو کیا جائے پھر لوگ چلے جائیں. بعض لوگ بہت دیر تک بیٹھتے ہیں اور عموماً وہی لوگ دیر تک بیٹھتے ہیں جو بے تکلف ہوتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ پھر وہی فیلنگ آنے لگتی ہیں جو عام پارٹیوں اور دعوتوں میں آتی ہیں. تو بہرحال موقع کی مناسبت سے اس پہ بھی عمل ہوگا. اگلی بات ہے کہ مدرس تدریس کا اہل ہو. مدرس کون ہوتا ہے؟ درس دینے والا. تدریس سکھانے کا. تدریس کیا ہے؟ درس یا دروس سے یعنی جو کام کرنے جا رہا ہے پڑھانے جا رہا ہے درس دینے جا رہا ہے اس کو آتا ہو ایفیشنسی ہو اس کو اس کی تجویز ٹھیک ہو فوکس ہو. ایسا نہیں کہ جو بات کر رہے تو اس کو خود نہیں پتا آدھی بات سنی آدھی کر دی. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ نااہل کو تدریس کے منصب پر فائز نہیں کرنا چاہیے اور ایسا سبق جس پر وہ کامل دسترس نہ رکھتا ہو نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر نااہل کو تدریس کے منصب پر بٹھایا گیا تو یہ دین کو کھیل تماشا بنانے کے مترادف ہوگا. اسی طرح لوگوں میں اس کی ذلت اور رسوائی بھی ہوگی اور دین پر عیب لگے گا. یعنی لوگ سوچیں گے کہ شاید دین ہوتا ہی ایسا ہے کیونکہ آنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا نا تو کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے یا صحیح ایٹیچیوڈ نہ دکھائے تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ پھر دین سے دور ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز سے شکم سیری یعنی پیٹ بھرنا ظاہر کرنے والا جو اس کو نہیں دی گئی ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا. اللہ اکبر اس کو ہائی لائٹ کر لیں. بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ یعنی ایسی چیز کہ جو آپ کے پاس خود بھی نہیں دوسروں کو کیسے دیں گے. پیٹ بھرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اس کے پاس تھی نہیں وہ چیز. چھوٹی چھوٹی باتیں نا اور دیکھے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس کے لیے انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ اسٹوڈینٹ ہوتے ہوئے فوراً دل چاہتا ہے کہ بس اب ہم بھی کسی کو سکھانے لگے اور بیچ کے مرحلے طے کیے بغیر اپنے آپ کو استاد کے لیول پہ انسان سمجھنے لگتا ہے. گول تو ہر ایک کا یہی ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں. ہر طالب علم کا گول یہی ہو کہ کل میں نے سکھانا ہے لیکن صبر بھی ہو ایفیشنسی بھی ہو اور پوری اسکل سے لیس کرے اپنے آپ کو تجوید دیکھے. اگر غلط آیت پڑے گا اگلے کیا بات سنیں گے. اگر بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جس سے چیخنے کا انداز لگ رہا ہے یا بالکل ہی ایسا ایسا منہ میں من 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 کر رہا ہے کوئی نہیں سنے گا نا. پہلے پوری ڈیپ ٹریننگ لے لیجئے پھر فائدہ ہوگا. مثلا دیکھیں کہ لوگ جب کبھی جہاز چلاتے ہیں تو کیا پہلے دن کسی کو پائلٹ بنا دیا جاتا ہے؟ میرے خیال پہلے ہوسٹنگ کراتے ہوں گے پھر پائلٹ کے درجے پہ انسان آخر میں جاتا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کسی کو فوراً جرنیل نہیں بناتے. پہلے سپاہی ہوگا اس کو ہر لیول سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کو ہر بندے کے مسئلے مسائل معلوم ہو کہ کون کل کیا کرے گا پھر آخر میں جائے. تو اس کے لیے تھوڑا صبر ہو اور اس کے لیے بہتر چیز یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اگر خود نہیں بات کر سکتا تو کسی کی کہیں بھی بات سنا دے. مثلا جیسے کوئی ایک اچھی سی ڈی مل جاتی ہے یا کوئی کیسٹ ہے کچھ ہے تو اس کو چلا کے ساتھ اپنی کم آئے گی کا ذکر بھی کر دے کہ میں آپ سے بات کروں گی لیکن تھوڑا سا ہم پہلے سن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں اس کی روشنی میں بات کروں گی. کوئی بھی مناسب طریقہ ہو لیکن پھر سیکھتا رہے تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ وہ خود بھی بات کر سکے. اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے محل ریاست و سرداری کا طالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی اٹھاتا. بے محل یعنی جس کی کوئی جگہ نہیں. محلہ کہتے ہیں نا رہنے کی جگہ اترنے کی جگہ یعنی بے موقع. ابھی اس کے پاس وہ ساری سکلز نہیں پھر بھی کہے کہ مجھے بادشاہ بنا دو یا مجھے وزیر بنا دو امام بنا دو تو بعد میں رسوائی ہوگی نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی کام کرنا آتا نہیں اور آپ کے میں کر لوں گی پھر کوئی آپ کو دے دے تو بعض دفعہ آپ رونے بھی لگ جائیں گے کہ مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں میں نے کیوں لیا. تو پھر وہ ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے. امام شبلی کا قول ہے کہ جو شخص وقت سے پہلے اپنے لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی ذلت و خواری کا سامان کرتا ہے. یہ بھی چیز اسی سے متعلق ہے. صبر کرے سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے آہستہ 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 آہستہ. بعض دفعہ انسان کچھ بیچ کے مرحلے طے کیے بغیر اوپر جانا چاہتا ہے. اب دیکھیں کہ کوئی بلڈنگ اگر ایک ہی رات میں کھڑی کر دی جائے چار منزلہ پانچ منزل تو گر جائے گی نا. آہستہ آہستہ بنے, گول رکھے, نگاہیں بلند رکھے, لیکن سارے مرحلے طے کریں. اور اس کے لیے اچھا اسٹوڈینٹ بننا پڑتا ہے. ہم جب تک اچھے اسٹوڈینٹ نہیں بنتے اچھے استاد نہیں بن سکتے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو ہر اس کام سے دور رکھتا ہے جس کو کرنے والا ظالم یا ناقص یا فاسق قرار دیا جا سکتا ہو, یعنی ایسے کام میں نہیں پڑتا جس پر اس کو مکمل عبور حاصل نہ ہو, یعنی تو پورا کمپیٹنٹ نہ ہو, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ سوائے ذلت, رسوائی, خجالت اور شرمندگی کے کچھ نہیں. خجالت کیا تھا؟ جیسے امبیرسمنٹ, امبیرس ہوگا, غلط طریقے سے کام کرے گا تو امبیرس ہوگا. تو اس کا بھی خلاصہ یہی ہے بات کا کہ کوئی بھی کام کرے لیکن اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرے. پھل پکتے پکتے ٹائم لگتا ہے, درخت سے لگے رہیں, جڑے رہیں, تھوڑا تھوڑا رس لیتے رہیں, پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر انشاءاللہ اس سے بھی اچھی بات آئے گی. دیکھیے جو اسٹوڈینٹس پورے طریقے سے سیکھتے ہیں نا وہ پھر اپنے استادوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. کبھی مت سوچیے کہ کوئی استاد پیک ہے, ہر شاگرد اس سے اچھا ہی ہوگا, آپ کے شاگرد آپ سے اچھے ہوں گے. شرط کیا ہے کہ آپ نے محنت کی ہے, آپ نے اسکلز اپنے اندر رکھی, پھر آگے جائیں گے. اور اگر آپ ہی کچے پکے تھے, آپ نے بیس ہی ٹھیک نہیں بنائی, آپ سیریس ہی نہیں تھے, آپ کا موڈ کبھی ادھر تھا کبھی ادھر تھا, کبھی آپ حاضر تھے کبھی غیر حاضر تھے, پھر ایسے لوگوں کو ساری زندگی ایسے ہی ڈھیلے ڈھالے کام کرنے آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دین کے نام پہ کتنے علم والے ہیں, الحمدللہ کمی نہیں. آج بھی مدرسوں کو دیکھیے, مسجدوں کو دیکھیے, ادارے دیکھیے, کلاسز کتنی ہو رہی ہیں. آپ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں, آپ کو بہت سارے ملیں گے. لیکن کیوں ہر جگہ آپ کو خیر نہیں ملتی, ہر جگہ آپ کو کیوں بہت لوگ نہیں دکھتے کہ جن کو فائدہ اٹھتا ہے؟ کیونکہ وہ اسکلس نہیں ہوتی, وہ بغیر اسکلس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. شروع میں بہت لوگ آئیں گے, پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے جائیں گے. کتنے لوگوں سے یہ بات سنیں گے, یا جی جب کلاس شروع کرتے ہیں تو بہت لوگ تھے, پھر بالکل ختم ہوئے, اور پھر ختم ہی ہوئے تو میں نے کلاس ختم کر دی. اللہ نہ کرے کیسا ہو. عموماً یہ نیچرلی تو یہ ہوتا ہی ہے, جب شروع میں پہلے انٹروڈکٹری سیشنز ہوتے ہیں یا شروع کی کلاسیں تو لوگ سسپنس کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں, اچھا دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کچھ نئی چیز سوچ کے پھر بعد میں جڑ جاتے ہیں. لیکن جو جم جائے نا ان کو نہیں ہلنا چاہیے. بس شروع میں کلاس میں آپ کے پاس 20 لوگ آ گئے, آپ بہت خوش ہیں, پھر 3-4 دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس میں سے 10 لوگ بڑے سیریسلی آ رہے ہیں, وہ 10 نہیں گھٹنے چاہیے. اگر وہ بھی جا رہے ہیں نا تو پھر قصور استاد کا ہوتا ہے, شاگرد کا نہیں. تو امید ہے کہ ان ساری باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کو اپنے علم کے اوپر عبور حاصل کرنا ہے. درس و تدریس کے اندر انسان جب تک اپنے اوپر محنت نہیں کرتا وہ دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکتا. اب ہم دیکھیں گے کہ طالب علموں کے ساتھ کن آداب کی رعایت ملحوظ رکھے, ملحوظ یعنی لحاظ رکھے, یعنی وہ کون سے مینرز ہیں کہ جو طالب علموں کے ساتھ اسٹوڈینٹس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ سامنے رکھے گا, ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہو, پڑھانے کے دوران کون سی چیز ہے کہ جو اس کے نظر کے سامنے رہے. تو اس میں 14 پوائنٹس ہیں. آپ کو میرے حال یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہوگی کہ ہر بات پوائنٹس میں مل رہی ہے, اور پوائنٹس کی بات کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یاد رہتی ہے. اور آپ اس کے اندر منی پوائنٹس بہت سارے اور بھی شامل کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ 14 پوائنٹس ہیں ہمارے. یہ پھر اس سے سیکنڈ چیپٹر پورا ہوگا, اور اس کے بعد پھر کچھ اور چیزیں ہوں گی جو اسٹوڈینٹس کے لیے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ کم از کم اسٹوڈینٹ ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ بھی آئے گا, اور اس پہ ہم ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے, کیونکہ وہ تو ایک سامنے حاضر کی چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے بھی کچھ ادب دیکھ لیتے ہیں. طالب علموں کے ساتھ کن آداب کی رعایت کا لحاظ رکھے. اس میں 14 قسمیں ہیں. 14. نمبر 1, تدریس سے یعنی پڑھانے سے اصل مقصد اللہ کی رضا ہو. یہ بہت اہم ہے, نیت از فرسٹ تھنگ. اگر اللہ کی رضا نہیں ہے نا کبھی خلوص نہیں آئے گا, کبھی برکت نہیں آئے گی, کمٹمنٹ نہیں آئے گی, کبھی جان پہ نہیں لیں گے. آپ کہیں گے ہمیں کیا پڑی ہے. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ اگر اللہ کی رضا نہ ہو, دنیاوی فائدے ہوں تو انسان تو مال کماتے کماتے بھی تھک ہی جاتے ہیں نا, چھوڑو اب کیا کرنا ہے, بہت ہو گیا مال, چلو چھوڑو شوق تھا پورا ہو گیا. نہیں, اللہ کی رضا کا ایک بہت باریک نقطہ ہے, نوٹ کریں. آپ کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں، کیسے پہچانے؟ کیونکہ یہ اہم نقطہ ہے نا، ہم سب کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا نمبر ایک کبھی اس کام سے تھکتا نہیں، دوسری بات یہ کہ وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. ایک کام کر کے اس کو تسلی نہیں ہوتی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا وہ کہیں رکتا نہیں ہے، آگے سے آگے جاتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ وہ بار بار لوگوں کو احسان نہیں جتاتا، دیکھیں میں آپ کو اتنا وقت دے رہا ہوں، دیکھیں اب آپ نے میں نے آپ کو اور وقت دینا شروع کر دیا، پھر دیکھیں نا اب آپ کو میں نے آدھا گھنٹہ اوپر دیا، اب مجھے جانا ہے. خاص طور پہ جو لوگ پیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایک ایک منٹ دیکھتے ہیں نا، کیونکہ وہاں تو مال کے لیے کر رہے تھے، مال تو ایک گھنٹے کے لیے ملنا تھا، اب آپ ایک گھنٹے پہ دس منٹ اوپر کیوں لگائیں؟ تو اس لیے کوئی بھی کام اچھا ہونا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. طلباء کی تعلیم و تہذیب سے مقصود اللہ کی رضا ہو. نیز علم کی اشاعت، شریعت کے احیاء یعنی علم کو عام کرنا اور شریعت کو زندہ کرنا، حق کے اظہار اور باطل کو باطل کرنا، ابطال کیا ہوتا ہے اس کو نلیفائی کرنا، اس کو باطل کرنا. کثرت علماء کے سبب خیر امت کے لقب پر ہمیش کی دوام کیا ہے؟ دائم سے ہمیشہ رہنا، یعنی کسی کام کے اندر کنسسٹنسی، اس کو اللہ کے لیے کرنا اور اس میں اس کے کام کو ہمیشہ کرتے رہنا، اور ان کے ثواب کو غنیمت جاننے، اور ان طلباء کے واسطے سے جن لوگوں تک علم پہنچے گا اس پر ثواب کے حصول اور علم کے مبارک سلسلے میں داخل ہونے، اور مبلغین احکام کے گروہ میں شامل ہونے کی نیت کرے، اس لیے کہ دین کی تعلیم و تدریس دین کے اہم امور میں سے ہے اور مومنین کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا دے دے، ہم اپنے ہر کام کو اس کی رضا کے لیے کریں. وہ پڑھنے کا ہے، وہ پڑھانے کا ہے، وہ گروپ لینے کا ہے، وہ ٹیچ کرنے کا ہے. کبھی بھی ہم کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں. جب اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہیں نا، پھر کوئی دوسرا ہم سے پوچھے نہ پوچھے، ہمیں جواب دہی کا احساس رہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. تو اس میں جتنی بھی باتیں تھی، تو آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان تدریس کی طرف آئے، لوگوں کو سکھانے کی طرف آئے، تو نمبر ایک اللہ کی رضا شامل ہو. اس میں چھوٹے چھوٹے منی پوائنٹس ڈال لیجیے اوپر. اللہ کی رضا، اے علم کی اشاعت، یعنی میری ذات سے علم عام ہو جائے، مجھے اس علم کو بڑھانا ہے، میری وجہ سے یہ علم زیادہ ہو، یہ تڑپ ہونی چاہیے. پھر شریعت کو زندہ کرنا، یعنی بعض شریعت کی باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل لوگوں میں اب معروف ہی نہیں رہی، لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، تو انسان اس چیز کی حرص رکھے، اس کا تمع ہو کہ میرے ذریعے سے کوئی ایسی بات زندہ ہو جس میں اب لوگ عمل کرنا چھوڑ چکے. حق کے اظہار کے لیے، یہ نمبر اگلا پوائنٹ ہے. حق کا اظہار کیسے انسان کرتا ہے؟ خوشی محسوس کرتا ہے، میری وجہ سے ایک حق بات لوگوں کو پتا چلی، میری وجہ سے لوگوں کی نماز ٹھیک ہو گئی، میری وجہ سے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. کتنا سکون ملتا ہے، اللہ میں نے تیری بات لوگوں کو بتائی، اس کی خوشی ہو. باطل کو باطل کرنا، یعنی غلط باتیں، جس دن کوئی اس کے درس میں ایسی کوئی بات ہو کہ جس میں یعنی تنقید کی گئی ہو یا منکرات سے روکا گیا ہو، لوگوں کو غلط چیزوں سے روکا ہو، تو انسان خوشی محسوس کرے کہ میں اس کام کے قابل ہوا کہ لوگوں کو میں برائیوں سے روک. کثرت علماء کے سبب خیر امت کے لقب پر دوام، یہ بڑی اہم بات ہے، مشکل ہے، اس لیے اس کو غور سے دیکھیے گا. علماء کی کثرت ہو جائے، یعنی میں بھی علم میں اس لیے آ گئی کہ زیادہ علم والے ہو جائیں، اور پھر پتہ چل جائے کہ امت مسلمہ جو ہے یہ علم سے شوق رکھتی ہے، یعنی میرا اضافہ امت کے امت وسط ہونے کے نام پہ ایک اچھا اضافہ ہوگا. اور ان کے ثواب کو غنیمت جاننے، یعنی اس کا ثواب بھی ذہن میں رہے کہ کتنا اجر ہے کسی کو پڑھانے کا، سیکھنے کا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا ہے. نیکیاں عموماً دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نیکی جس میں انسان اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، تو وہ نیکیاں اس کے لیے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. اور ان طلباء کے واسطے سے جن لوگوں تک علم پہنچے گا اس پر ثواب کے حصول اور علم کے مبارک سلسلے میں داخل ہونے، اور مبلغین احکام کے گروہ میں شامل ہونے کی نیت کر لے. اللہ کرے کہ ہماری نیتیں بھی اتنی ہی اچھی ہو جائیں اور اتنی ہی خوبصورت ہو جائیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمانوں زمین کی مخلوقات حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو دین کی بات سکھاتا ہے. سبحان اللہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. آپ دیکھیے کہ ہم کتنی حرص رکھتے ہیں نا کہ لوگوں کی دعائیں لیں. عموماً ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ہمارے لیے دعا کرنا, اچھا دعاؤں میں یاد رکھنا, کوئی حج پہ جا رہا ہے تو دعا کرنا, عمرے پہ جا رہا ہے تو دعا کرنا, اور پتہ نہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی دعا سنی بھی جائے گی کہ نہیں, پتہ نہیں اس کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہی نہ ہوں. لیکن فرشتے جو بے گناہ ہیں, چیونٹیاں جو معصوم ہیں, بلکہ بعض روایتوں میں تو مچھلیوں تک کا ذکر آتا ہے, یہ دعائیں کرتی ہیں اور واقعی یہ دعائیں آپ محسوس کریں گے. بعض دفعہ آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا, اللہ اپنی مخلوق کو لگا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں دین کے کام پہ پیسے کیوں نہیں لیتے, لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ جن کو اتنی مخلوقات سے دعائیں مل جائیں ان کو مال کی ضرورت ہی نہیں رہتی, ان کے دل صبر والے ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی میں سادگی آنے لگتی ہے, قناعت آنے لگتی ہے, ان کی ضروریات محدود ہوتی جاتی ہیں, دن بدن ان کی ضرورتیں کم ہوتی جاتی ہیں. اگر کسی کو یہ برکتیں مل جائیں تو اس کی زندگی خوشیوں کا مسکن بن جاتی ہے. یہ کیسا منصب ہے, اس کا حصول عظیم کامیابی اور سعادت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات اور انوارات سے محروم نہ فرمائے. انوار نور کی جمع ہے, یعنی جو بھی پڑھنے پڑھانے سے فائدے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے. تو اس سے بھی یہ بات سیکھ لی کہ ہم نے صرف اور صرف اس کام کو اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر کہیں کوئی کسی وجہ سے پیسے لیتا بھی ہے, مثال دوں گی کہ جیسے ٹیچرز ہوتی ہیں, پیڈ ہیں, فل ٹائم سکولز ہیں, فری ڈے ٹیچنگ ایز اے پروفیشن لیتے ہیں, تو اس میں بھی وہ نیت یہی کریں کہ ہم جو پیسہ لے رہے ہیں وہ اپنی گیس کا لے رہے ہیں, یا ہم جو پیسہ لے رہے ہیں وہ اپنی کچھ ضروریات کا لے رہے ہیں, لیکن اس کام کا نہیں میں لے رہی. کیونکہ اب دیکھیں کہ دین کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کتاب کے اوپر آپ کا ہاتھ لگتا ہے نا, اس پہ آپ کی سٹیمپس لگ جاتی ہیں. کل اس کتاب کو یعنی جہاں بھی آپ پہنچاتے ہیں اس کی وجہ سے برکت ہوگی, وہ لوگوں تک پہنچے گی, آپ بھی اس کے ذر میں شامل ہیں. اب ایک تو یہ کہ آپ مال لے لیں, پیسے لے لیے آپ نے پڑھانے کے, ایک گھنٹہ پڑھایا تو پیسے لے لیے, کتنے لیے ہوں گے, زیادہ زیادہ کوئی کیا کسی کو دے گا, اور کوئی دے ہی نہیں سکتا دنیا کی چیزوں میں تو کوئی ہو, دین کے نام پہ تو کوئی کیا دے گا. لیکن اگر اللہ کی رضا ہوگی تو پھر آپ انشاءاللہ اس سے بے شمار خزانے ہوں گے کہ آپ کے بعد بھی وہ فائدے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی بات نمبر دو, اگر طالب علم کی نیت خالص نہ بھی ہو تو بھی اس کو تعلیم دے. یہ بڑی اہم بات ہے. بعض اسٹوڈینٹ شروع میں بڑے شیکی ہوتے ہیں, دوستوں کے کہنے پہ آ جاتے ہیں, مروت میں آ جاتے ہیں, وہ آپ کو انکار نہیں کر سکے, وہ آگے سیریس نہیں لگتے. اب کیا کریں, ان کو نہ دیں؟ نہیں دیں. اس لیے کیا آہستہ آہستہ خود ہی نیت ٹھیک ہوتی ہے. شروع میں بعض دفعہ کسی کام کے کرنے میں نیت ٹھیک نہیں ہوتی, کرتے جائیے نیت خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. معلم کو چاہیے کہ جس طالب علم کی نیت خالص اور اچھی نہ ہو اسے بھی اپنے علم سے فائدہ حاصل کرنے دے, منع نہ کرے, کیونکہ علم کی برکت سے نیت کے اچھے ہونے کی امید ہے. دیکھیے کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے نا کہ اللہ کسی کو دین سے جوڑ دے, کسی بہانے سے بھی جوڑ دے, سیکھنے کے لیے جوڑ دے, سکھانے کے لیے جوڑ دے, ان کو بلانے والے ہم بن جائیں, ہم وہاں کی خدمت کریں, وہاں کی صفائی کریں, یہ اللہ کی رحمت ہے نا. تو اگر یہ بھی بات بڑی رحمت, اللہ ہر ایک کو موقع نہیں دیتا, اسے دین کے ساتھ جڑنے کے موقع بہت تھوڑے لوگوں کو ملتے ہیں, لیکن جن کے کو ملتے ہیں ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جائے گی. کسی کا قول ہے کہ ہم نے ابتدا میں علم غیر اللہ کے لیے حاصل کیا مگر بالآخر وہ اللہ کے سوا اور کسی کا نہ بنا. سبحان اللہ, غیر اللہ کے لیے کیسے بنتا ہے؟ یعنی کوئی اور نیت تھی, کسی مالی فائدے کے لیے آئے. جیسے بعض دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ درسوں میں آتے ہیں تو بعد میں اٹھ کے کہتے ہیں وہ جی ہم تو بیٹی دیکھ رہے ہیں, لڑکیاں دیکھ رہے تھے تو ہم اس لیے آئے ہیں, ہم نے سنا کہ آپ کے پاس بہت لڑکیاں آتی ہیں تو ہم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں. اس طرح بعض بیٹی والے بھی کہتی ہیں کہ اچھا ہم اس لیے آتے ہیں ہماری بیٹی ہے, کسی کو دکھا دیجیے گا آپ کے پاس بہت نیک لوگ آتے ہیں لائک دس. بعض لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ ان کو جاب ہو, کوئی بعض اس لیے آتے ہیں اپنا فلائر دے دیں, کوئی کچھ کوئی کچھ, نیتیں دل میں چھپی ہوئی ہیں نا, اللہ کو پتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. تو جو بھی نیت ہوگی لیکن اللہ کے دین کی اتنی برکت ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کا انجام اللہ کی رضا ہی ہوا. اگر نیز اگر مبتدی طلبہ کون ہوتے ہیں؟ نیو کمرز, جو نئے ابھی شروع میں آ رہے ہیں.
کے لیے ان کی تعلیم میں اخلاص نیت کو شرط لگایا جائے تو بہت سے لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے. البتہ استاد کو چاہیے کہ قولن اور فعلن یعنی باتوں سے بھی بتائے اور عمل سے بھی بتائے, درجہ بدرجہ اور گاہے بگاہے یعنی آفنلی اکثر اخلاص نیت کی ترغیب دیتا ہے کہ نیت خالص کر لو. جب استاد سے مانوس ہو جائے گا یعنی انس ہونے لگے گا, محبت ہونے لگے گی, تو اس کو بتائے کہ وہ شاگرد حسن نیت کی برکت سے علم و عمل کے اعلیٰ مرتبوں کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کی برکت سے لطف لطائف ہوتی ہیں, لطیف باتیں, بہت باریک باتیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, بہت ایسی چیزیں کہ جس کو عام طور پہ سوچا نہیں جاتا, اور اسرار و حکم اس پر کھل سکتے ہیں. اسرار سر سے ہے راز, یعنی وہ باتیں جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. یہ بات اپنے لفظوں میں آپ یوں لکھ لیں کہ جتنی نیت خالص ہوتی ہے اتنی اس کام کو کرنے کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ انسان کو ملنے لگتی ہے. تو اس کا قلب منور اور سینہ کھل جاتا ہے اور اس کا حال اور قال درست ہو جاتا ہے. حال مین حلیہ اپیرنسی اور قال اس کی باتیں, بولنے کا انداز بدل جائے گا, جوکس ولگر جوک نہیں کریں گے, ٹھٹھا مذاق نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, اور اس کو قیامت کے دن بلند درجات نصیب ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہوں اور ہمیں بھی قیامت کے دن یہ ساری حاصل ہو جائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. پھر اگلی بات جو ایک معلم کے اندر ہو وہ کیا ہے کہ اپنے طالب علموں کو علم کی رغبت دلائے اور ان کے دلوں کی اصلاح کرے اور ان کو تہذیب سکھائے. یعنی صرف پڑھانا ہی نہیں کہ پڑھتے جاؤ کتابیں رٹتے جاؤ اور یہ کرو وہ کرو یہ یاد کرو, نہیں, رغبت محبت دے, کبھی جنت کی باتیں کبھی جہنم کی باتیں, کبھی ان کو جیسے موٹیویٹ کرے, کبھی ان کو رغبت دلائے, اچھے اچھے کاموں کی بات کرے نا. تو معلم کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی رغبت دلائے, پھر ان کے سامنے اس کے اعلیٰ مرتبے اور بلند درجات کا ذکر کرے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے تیار رکھے ہیں. ان کو بتائے کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں, قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے, جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. یہ ایک روایت کا مفہوم ہے. اس کے علاوہ آیات تو حدیث اور واقعات اور شعر مختلف ہوتے ہیں. اشعار میں علم اور علماء کے جو فضائل اور ان کے مرتبے بیان ہوئے اس کا تذکرہ کرے. ان کو ترغیب دے, رغبت دلائے کہ وہ ایسا کام کریں جو علم کے حصول میں مددگار ہو. ان کو تعلیم دے کہ دنیا کے معاملے میں کفایت اور تھوڑے پر کنات کر لو, ورنہ دل دنیا کے مال کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا. اس کا ذہن مختلف غموم اور ہموم یعنی غم اور ہم کی جمع ہے, اس میں مبتلا ہو جائے گا. دل میں ڈپریشن آئے گا, بوجھ ہوگا, دل اداس رہے گا, ہر وقت رونے کو دل چاہے گا, کیونکہ دل دنیا کی تما سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کے دل کو اطمینان, روح کو سکون اور بدن کو راحت حاصل ہوگی, اور اس کی ذات بشرف اور مرتبہ بلند ہوگا, اور حاسدین کم ہوں گے اور علم میں ترقی حاصل ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالب علم ابتدا ہی سے فقر و فاقہ یعنی غربت, قناعت پسندی یعنی بہت زیادہ سفیشینٹ ہونا, بس جتنا مل گیا شکر ہے اللہ کا, اور دنیا کے ناپائیدار ساز و سامان یعنی دنیا بہت تھوڑی ہے فوراً ختم ہو جائے گی, اس کی طلب سے اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس سے ہی علم سے وافر حصہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی میں سے حصہ دے اور دل خالی کر دے دنیا کی محبت سے, ہم دنیا کی رغبت میں نہ آ جائیں. تو اس پوری چیز میں سے آپ دیکھیے کہ جو چیز سمجھ آتی ہے کہ دل جب تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے تو برکت ہوتی ہے. بہت تھوڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ علم کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے. دنیا دار بہت کماتے ہیں لیکن دل نہیں بھرتا, نرم گدے ہیں لیکن سکون نہیں, اعلیٰ کھانے ہیں لیکن پیٹ نہیں کھا رہا, دل میں بے چینی ہے, بڑے بڑے گھروں میں بے چین بیٹھے ہیں. اس کے باوجود جب آپ علم سے جوڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کو پرواہ ہی نہیں آپ کا گدا کون سا ہے, آپ کے پاس نرم کپڑے ہیں کہ نہیں, لیکن دل خوش ہوتا ہے. اصل خوشی تو دل کی خوشی ہے نا. آج لوگ خوش رہنے کے کتنے کام کرتے ہیں, تو اس خوشی کو پانے کے لیے دل کی خوشی, تو اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکال دے اور کنات دے دے, جو ہے اسی پہ صبر کریں, شکر کریں. ہر وہ دن جو ہمارے دنیا سے خیریت سے گزر جائے اور آخرت کے لیے ہم کچھ جمع کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے کاموں کو اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
جزاک اللہ خیر واسم جزاک سادہ جی. الحمدللہ بہت ہی اہم ٹاپک تھا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کچھ شوق بھی لگا سکھانے کا؟ کتنی بڑی رحمت ہے نا ہے. چونٹیاں بھی دعائیں کریں گی مغفرت کی. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پہلے اپنا علم پختہ کرنا ہے بے حد. دیکھیں یہ سبق کے دوران مہمان آ جائے تو اس کی پاسداری کریں. تو اس چیز کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں جیسے اب ہوتا ہے نا کہ آن لائن کلاس میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی آتا ہے تو سلام لکھتا ہے تو اس وقت اس سلام کا ایک آدھ جواب لکھ کے باقی سب اپنے دل میں اس کو جواب دیں. اور دوسری چیز کہ کوئی ایک کیونکہ ایک نیا بندہ آیا ہے اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سبق کیا پڑھیں کیا کریں اور اگر اس کا دھیان اوپر بینر کی طرف نہیں جاتا تو بس لیسن نمبر اور یا آیت نمبر یا جو بھی ہم لیسن پڑھیں تو پھر وہ ایڈمن موجود ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہ لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھے تو پھر اس کو ضرور بتا دینا چاہیے. یہ ایک میرے ذہن میں پوائنٹ آیا تھا اور الحمدللہ آپ لوگوں کی کوشش. لیکن صرف ایک پھر وہ یہ نہ ہو کہ بار بار سارے لکھتے رہیں تو وہ بھی ایک ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اور پھر وہ ٹیچر کی بات کی طرف دھیان نہیں رہتا. اگر دوران سبق کوئی مسافر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے اور کوئی اوپر سے آ جاتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے تو اس کو کیا خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے؟ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے. اور اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور کوئی عالم فاضل شخص آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر کے لیے رک جانا چاہیے, اس کو عزت دینی چاہیے, وہ بیٹھ جائیں پھر اسے امپورٹنس دینی چاہیے. جی بہت عزت دیں اور پھر جب وہ آرام سے بیٹھ جائیں تو پھر جو بات زیر بحث ہو اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا کیا جا رہا. پھر دیکھیں اگلا جو پوائنٹ اہم تھا سبق کے اختتام پر استاد کو کیا کرنا چاہیے, کیسے پتا چلے؟ ایک تو بات ہو رہی تھی بات ختم ہو گئی لیکن اب کیسے پتا چلے کہ آج کا لیسن ختم ہو گیا کیونکہ آگے بک میں اور بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اختتامی دعا اس کو پڑھنی چاہیے. بالکل یہ ایک اہم چیز ہے جس سے پھر پتا چل جاتا ہے کہ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں اختتامی دعا پڑھنی چاہیے اور ساتھ بالکل صحیح آپ نے واللہ عالم ضرور کہنا چاہیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اللہ کے نام سے اس محفل کا اختتام کیا جاتا ہے. مدرس اور تدریس یعنی جو ٹیچر ہے اس کو کیا درس دینے کا اہل ہونا چاہیے یا سبق پڑھانے کا اہل ہونا چاہیے یا جو مرضی بیٹھ جائے اس پہ؟ جی کسی ایسے شخص کو نہیں بٹھانا چاہیے جس کا علم محدود ہو. پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے بالکل. اور الحمدللہ آپ سب اسی ٹریننگ کا ایک حصہ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آخری مراحل کی طرف ہیں. تو ماشاءاللہ آپ لوگ جب اب مائک پہ آتے ہیں تو واقعی مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کے اندر وہ کانفیڈینس اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فہم بھی دیا نا دوز ہو کین ڈو اٹ. جی بالکل ان لوگوں کو جن کو اس کا فہم ہو. اور اس کو ہم نے حدیث کے حوالے سے بھی دیکھا کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے محل ریاست اور سرداری کا طالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے. یعنی جو لوگ بھی عہدے اور مرتبے کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے اور ہم جو بھی کام کریں اس کو احسن طریقے سے کریں. ہمارے اندر ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, اللہ کی خوشنودی ہو, کسی اور کی خوشنودی ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. اپنے طالب علموں کے ساتھ کن آداب کی رعایت کو محفوظ خاطر رکھے, یعنی استاد جو ہے اپنے طالب علموں کے ساتھ کن آداب کے ساتھ اس کو چلنا چاہیے. استاد کا سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے جب دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے؟ تو اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو, کیونکہ ہم نے یہی حدیث دیکھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آسمان اور زمین کی مخلوقات حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو دین کی بات سکھاتا ہے. پر یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب اس پہ انسان بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اس میں کام کرنا ہے, اور اس میں کسی قسم کی بھی ریاکاری دکھاوا نہ ہو, کسی کی خوشنودی نہ ہو, کلاس میں کسی کو خوش کرنا مقصود نہ ہو, یا ایسی بات نہ بتانا مقصود ہو کہ جو وقتی طور پہ تو لوگوں کو خوش کرے لیکن وہ اللہ کے حکموں کے خلاف جاتی ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا کے رکھے. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ اگر طالب علم کی نیت خالص نہ بھی ہو تو اس کو تعلیم دے. اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے نا, علم حاصل کرنا بہت ایک مشکل کام ہے, اور اس کے لیے ہمیشہ اخلاص, محبت اور جذبہ اندر ہونا چاہیے سیکھنے کا. اگر وہ طالب علم کے اندر نہیں تو کیا ایسے طالب علم کو تعلیم نہیں دینی چاہیے؟ جی دینی چاہیے, آخر ایٹ دا اینڈ اخلاص آ جائے گا. جی بالکل, کبھی کسی کے ظاہری رویے پہ نہیں جانا چاہیے کہ یہ اس طرح اس کا کوئی ایٹیٹیوڈ ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ سیکھنے والا. میں بھی ون ڈے اٹس انسپائر دم. جی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں آتے ہیں تو وہ سیکھنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, اچھا آئیں گے دیکھیں گے پھر کریں گے, لیکن جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ جم جاتے ہیں. میں بھی ون ڈے. جی بالکل. پھر آگے ہم نے اس چیز کو دیکھا, ہم نے یہی تک کیا تھا کیوں نہیں لگا کہ ہم نے یہ ٹاپک کیا. یہ اپنے طالب علم, جی ہم نے فور پوائنٹ کیے ہیں. جی اپنے طالب علم کو علم کی ترغیب اور ان کے قلوب کی اصلاح کی ترغیب دینا. اس میں ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ کیا ہمیں دوسروں کو تعلیم کا شوق دینا چاہیے؟ تھری تک دیکھا. جی ہاں, ہم نے جی ان کو اس کی ترغیب دینی چاہیے, ان کی اصلاح کرنی چاہیے, اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینے کے لیے ان کے اندر اخلاص ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں علم حاصل کرنے والی ہوں, چاہے خوشحالی ہو, چاہے بدحالی ہو, چاہے مشکل ہو, چاہے آسانی ہو, دونوں صورتوں میں علم حاصل کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن جو ابتدا میں طالب علم فقر و فاقہ, تناز پسندی اور دنیا کی ناپائیداری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, یعنی وہ دنیا میں گم نہیں ہوتے, تو وہ علم کا زیادہ حصہ حاصل کرتے ہیں. تو جب ہم علم سیکھ رہے ہوں تو کوشش کرنی ہے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو کے, دنیا کی پریشانیوں سے, خواہشات سے, ضرورتیں جو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں زیادہ تر, ان کو ان سے دل کو خالی کر کے دین کو سیکھنا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز پہ فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل کروائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں, اور ان چیزوں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسند ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ بہترین طریقے سے چلنا سکھائے, اور ہر کام کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ ہماری جتنی طاقت اور استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری تھوڑی سی کوششوں کو یا اللہ قبول فرما لے, اور ہم سب کو ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے, اخلاص دے, تقویٰ دے, ایمان کی حالت میں رکھ. انشاء اللہ تعالیٰ تھرسڈے کو پھر ملاقات ہوگی. ان جو بیچ کا دن ہے اس میں آپ اپنے بہترین طریقے سے کام کیجئے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. جزاک اللہ خیر. واسو جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.